بسم الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اس کا تھا کہ اب ہم نٹ سے بھی کنیکٹڈ ہیں, جو ہمارے سارے یہاں بھی ساتھی ہیں اور نٹ سے سن رہے ہیں, ان سب کو ویلکم. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارے آج کے اس وقت میں بہت زیادہ برکت ہو اور ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والے بنے. اور جو ساتھ آج کافی نئے چہرے ہیں, کل نہیں تھے, تو تھوڑا سا آپ سب کی مدد کر دوں کہ ہم لوگوں نے ایک بک شروع کی ہوئی ہے, کتاب الجنائز. بنیادی طور پہ اس میں صحت سے لے کر بیماری, بیماری سے پھر موت, پھر موت کا کفن دفن, اور اس کے بعد اصال ثواب اور کے مرد, یعنی اے ٹو زی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں کیسے تیاری کریں, جب کل ہم پہ یہ وقت آئے گا تو ہم اس وقت کیا کریں گے, یا کسی کا اگر ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا. تو اس کے لیے اگر آپ ساتھیوں نے, ہمارا یہ آج تیسرا دن ہے اس کورس کا, آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر مس کیا ہے تو فکر کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ ہر دن کا سبق جو ہے وہ ریکارڈ ہوا اور آپ کو اینڈ پہ انشاءاللہ ویب سائٹ بھی بتائیں گے اس کی. پلیز کسی بچی سے کہ سیٹ کرے, اس میں نا بز بز ہے, اس کو اس کی وائر کو نا ایڈجسٹ کریں. جی اس کو نہیں چھیڑیں, بغیر دیکھے نہ چھیڑیں, پہلے پڑھیں پھر چھیڑیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بز بز نہ. تو اس میں یہ کہ اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے, دوسرا یہ کہ ایک بک ہے, یہ اقبالانی سیریز کی تفہیم و سننا. کچھ ہینڈ آؤٹس آج اس کے موجود ہیں جو کل کا سبق تھا اور آج کے سبق کا سٹارٹنگ میں دیکھ رہی ہوں, اس میں کچھ پیجز ہیں. جو لوگ اردو کون کون پڑھ سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ اوکے. اور جو واقعی نوٹس لینا چاہتے ہیں, لکھنا چاہتے ہیں, یہ میرے حالے تھوڑی سی کاپی ہیں, 3-4 سیٹ ہیں, آپ کچھ کسی کو بھی دینا جائے. باقی سب کے لیے بیسٹ ہوگا کہ اگر آپ سننا چاہیں اٹس فائن, لیکن اگر ہاتھ میں آپ کی ایک چھوٹی سی نوٹ بک ہو اور آپ اس کے مدد سے اس کو کچھ پوائنٹس نوٹ کر سکیں, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے. دل تو میرا آپ سب کو دیکھ کر یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کریں, کوئی یعنی انجوائیبل بات ہو کہ جس کو سننے کے بعد کچھ بہت چیزیں عمل کی بھی سامنے آئیں اور آپ لوگوں کو مزہ بھی ہے. لیکن یہ کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی بینیفیشیل ہے, گو کے تھوڑا سا اداس ٹاپک ہے, کیونکہ ہم نے اپنے پچھلے مرحلے طے کر لیے. کل جو آخری چیز ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ نہیں باجی یہ آواز صحیح نہیں ہے, بہت زیادہ اس میں کان, اور ادھر آواز نہیں آ رہی, اس کی سیٹنگ ان کی بیٹی جو تھی نا اس کو کہیں وہ ٹھیک کر دیں پلیز. اور ادھر آپ کل کی طرح کوئی چیز لے کے آئیے جس سے اس کو منچا کریں, ٹھیک ہے جی. اصل میں آج نئی جگہ پہ ہو رہا ہے تو وہ کچھ سیٹنگز ہو رہی ہیں, اور ہمارے آن لائن ساتھی بھی یقیناً اس چیز کو فیل کریں گے جی. اس کے لیے بھی مجھے ادھر چاہیے جی, ایک منٹ ہم مائک چھوڑتے ہیں, آپ لوگ پلیز اسماء الحسنیٰ بشک پلے کر دیں, 2-3 منٹ میں ہم ادھر آواز سیٹ کر لیتے ہیں. میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ لوگ پلے کیجیے.
الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن طاهر الغفور القادر الستين الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي
مجھے یقین ہے کہ یہاں سے اٹھیں گے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کیونکہ ایسے موضوعات پہ عموماً درسوں میں بات کم ملتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا علمی طور پہ دیکھیں گے کہ ہم موت اور موت سے ریلیونٹ چیزوں کو کیسے مینج کریں. یہ شاید اس کی آواز تو نہیں آ رہی, اس کو بند کر کے دیکھ لیں ٹیوب کو, لائٹ کو. آپ لوگوں کا کسی ٹائپ لائٹ کی ہے, اس کو بند کریں. نہیں اس سے تو نہیں, ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آئی تھنک ایسے کافی آن لائن پہ ٹھیک ہے وائس. جی آپ سب کو آ رہی ہے بس؟ جو جن کا گھر ہے ان کو کہہ دیں مائٹ بی اپ اسٹیئر کوئی چیز ہو. ٹھیک ہے, بہرحال اب ہم شروع کر دیں گے. اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہے ہم اسی حالات میں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹرائی فار دی بیسٹ اینڈ دین ریلیکس, جو ہمارے نصیب میں ہوگا. جی آپ نام کے ان کا ساتھ شائستہ جی, ایک آواز آ رہی ہے کوئی اوپر روف سے, اس میں سے آ رہی ہے. پھر وہ جنہوں نے پہلے سیٹ کیا ان کو آپ نہیں چھیڑیے گا پلیز, سوری. آپ جا کے دیکھیے, نہیں میں ان کو کہہ رہی تھی, سوری. ہاں جی ہم سب اپنے موبائل بھی بند کر دیں, یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ریمائنڈر ہے کہ اب آواز بند ہوئی ہے تو اب پیچھے آواز آ رہی, بس آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے تو ہم شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں ہم عام طور پہ ان چیزوں کو فیل بھی نہیں کرتے, اور آپ سب شاید اس کو کیئر نہ کریں, میں بھی نہیں کرتی تھی پہلے, لیکن جب ریکارڈنگ ہوتی ہے اینڈ پہ بعض وقت پوری ریکارڈنگ ویسٹ ہو جاتی ہے کہ بیک میں کوئی چھوٹی سی بز بز ساؤنڈ ہے, سم ٹائم اس کی, کبھی چوڑیوں کی آواز, کبھی کسی کے پیج پلٹنے کی. کیونکہ جب بھی آپ لوگوں کی سی ڈیز ریکارڈنگ سنتے ہیں تو آپ کو بہت ایسے لگتا ہوگا پن ڈراپ سائلنٹ ہے, وجہ کہہ کہ وہ یہ اسپیکرس جو ہوتے ہیں نا یہ مائک بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ لیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہمارا درست ہو, شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں ملنے کا بیٹھنے کا موقع دیا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت اور میت کے مسائل, اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس موضوع کو سننے کا موقع دیا. ہم آج اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے پیاروں کے لیے اس بات کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا کوئی غم نہ دکھائے. لیکن حقیقت ہے کہ جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے, اس طرح موت بھی ایک حقیقت ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کریں گے. کتاب الجنائز کا مطلب کیا ہے کہ جنازے کے وہ مسائل جو حدیث کی مختلف کتابوں سے ملتے ہیں, اور الحمدللہ تفہیم السنہ سیریز میں اس کو پائل اپ کیا گیا. اینڈ پہ اگر آپ میں سے کسی ساتھی کی خواہش ہوگی تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز اور بکس کہاں سے ملتی ہیں وہ بھی بتایا جائے گا. اس وقت بس ہم سب نے اس بات کو سنتے وقت یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی موت کے لیے کتنی تیار ہوں. حقیقت یہ کہ موت بہت بڑی حقیقت ہے. جس طرح زندگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس طرح موت کا انکار نہیں کرتا. اگر آپ غور سے سوچیں, دنیا میں ہر موضوع پہ اختلاف موجود ہے. نماز پہ اختلاف, ہاتھ باندھنے پہ اختلاف, سجدہ رکوع قیام پہ اختلاف, عید کب ہوگی, آلموسٹ ایوری تھنگ پہ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ کچھ کہتے ہیں. مسلم نان مسلم میں عقیدے کا اختلاف ہے, کوئی اللہ کہتا ہے کوئی بھگوان. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں, سب اس کو مانتے ہیں, اور دیٹ از موت. کافر, مومن, فاجر, ایتھیسٹ, ایگنوسٹک, دہریہ, ہندو, یہودی, مسلم, سب موت کو مانتے ہیں. لیکن موت ہے کیا؟ اس دنیا سے ایک دوسری دنیا جانے کا نام ہے. یاد رکھیے کہ موت فنا نہیں ہے, یعنی موت کسی چیز کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک اے ٹرانسفر. جیسے آپ اس گھر سے اٹھ کے اس سے ایک بہت بڑے گھر میں چلی جاتی ہیں. آپ اس کو بس ایک سمپل سی مثال سے لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث کو فالو کریں گے. آپ دیکھیے کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا. اگر اس دور میں بچے کو شعور ہو, اور اس وقت کے حساب سے تو ہوتا ہی تھا, اب نہیں یاد ہمیں, یہ اور بات ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کو کوئی پوچھے کہ بتاؤ کہ دنیا کیا ہے, تو وہ کہے گا ایک یا دو فٹ جگہ, چکور, وہاں کیا ہے, بلڈ ہے, پانی ہے, سافٹ ٹیشوز ہیں. امیجینیشن میں لائیے کہ اس پیٹ میں دو بچے ہوں, لیٹ سی جیسے ٹوئنس میں ہوتا ہے, تو اس کو اپنا وہ ٹوئن بردر یا سسٹر جب وہ اپنے رشتے دار لگیں گے. اب 9 مہینے ساتھ رہنے کے بعد ان میں سے ایک بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے اور دوسرا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. اگر اس وقت کوئی اس دوسرے بچے سے پوچھے کہ سناؤ بھائی تمہارے بھائی کے سناؤ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کہے گا افسوس میرا بھائی آج فوت ہو گیا. وائے؟ کہ پچھلے 9 مہینے سے میں اس کو دیکھ رہا تھا, وہ میرے ساتھ تھا, لیکن آج وہ یہاں سے پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ فوت نہیں ہو رہا, وہ بس اس چھوٹی سی پیٹ کی دنیا سے نکل کر ایک اس بڑی دنیا میں آ رہا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے وہاں پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, نیاگرا فال ہے, تو نہیں مانے گا نا. ایسی ہے نا, بس دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. جب ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں اس دنیا کی چیزیں نہیں پتا تھی نا. کوئی پوچھے کہ یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا, سورج نکلے گا, چاند نکلے گا, اپنے وقت پہ رات ہو جائے گی, صبح ہوگی, تو ان بلیویبل لگتا ہے نا. کیونکہ ماں کے پیٹ میں تو اس کو رات دن کا کوئی فرق نہیں لگتا. بس جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا, اب آپ اس دنیا کو سمجھیے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی قبر ہے. ہم سب اس دنیا میں آئے اور ہمارا یہاں دل لگ گیا, یہاں کے رشتے, یہاں کی چیزیں ہمارے سامنے تھی, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں کچھ سال گزار کر اس دنیا سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں, تو دس از ریپیٹیشن آف دا سیم ڈیلیوری. اس دنیا سے ہم موو ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں کی چیزوں سے ہمارا تعلق ٹوٹ رہا ہوتا ہے, یہاں کے رشتے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا باپ فوت ہو گیا, بیوی کا شوہر چلا گیا, بہن کی بہن چلی گئی, لیکن ایک دوسری دنیا جو اس دنیا سے بہت بڑی اس آنے والے انسان کا انتظار کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ایگزامپل کے بعد تھوڑا سا موت کا خوف کم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو کفن میں لپٹے ہوئے اور زمین کے گھڑے میں بند کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے. کسی نان مسلم کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا کہ اسلام نے تو موت کو بھی خوبصورت کر دیا. آپ کو پتا کہ نان مسلم آخری عمر میں ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ خاص طور پہ ناروے میں تو یہ بڑا معروف ہے. اس لیے کہ اب ان کے آگے کچھ نہیں ہے, اٹس جسٹ لائک اے ڈیڈ اینڈ. لہٰذا ایسے لوگ جو ڈیڈ اینڈ پہ ہیں ان کو تو واقعی خول ہی اٹھیں گے نا کہ اب کیا تو کیا کیا. لیکن مسلمان کہتے نو پرابلم, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے اور اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, کہ اطمینان والی روح چل اس جسم سے نکل اور اپنے رب کی طرف چل. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ احادیث میں موت اور اس سے متعلق چیزوں کو کیا کہا گیا. ہر چیز کو میں ایک مسئلہ یا ایک ہیڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے بول کر پھر اس کی انشاءاللہ دلیل یا اس کا ریفرنس, اس کی حدیث دوں گی. آپ جو نوٹ کر سکے کریں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت واقعی ہم سب ڈوب کے سنیں. ہر دوسری چیز جو اس بات کو سننے سے ہمیں روک رہی ہے, اس وقت ہم اس کو ہٹا دیں. یہ ہمارا امتحان ہے, یہ عبادت ہے. علم کی محفل اتنی سائلنٹ اور اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ فرشتے وہاں اترتے ہوئے محسوس ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کریں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں موت اور میت کے مسائل میں نظر آتی ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے. بعض دفعہ ایک کوشچن ہوتا ہے کہ کیا موت آنی چاہیے یا موت سے محبت کریں کیا. تو حدیث کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ سے ملنے کی خواہش ہو. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ لوز ٹو میٹ ہم. ذرا سوچئے اس جملے کو بولتے ہوئے بھی کیسا لگ رہا ہے. ہم لندن میں, مینچسٹر میں, ناروے میں, امریکہ میں, چائنا میں, دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں, ہمیں کون یاد آتے ہیں؟ ہمیں اپنے ملک والے یاد آتے ہیں, ماں باپ یاد آتے ہیں, بھائی بہن یاد آتے ہیں. پھر جب ایک سال کچھ وقت گزر جاتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب ہم ملیں. کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہو پیچھے گھروں میں تو کہتے ہیں اس کو دیکھیں. ہاں, تو یہ جو محبت, جو کھچ ہوتی ہے, جو ہمیں پھر اتنے ہزاروں ڈالر لگوا کر ان ملکوں میں لے جاتی ہے, پھر ہم وہاں جا کے خوش ہوتے ہیں. تو آپ اس کو امیجن کیجئے بالکل ایک زندہ ہستی الحی القیوم کے ساتھ. کیا حقیقت میں میں جس طرح اپنے ماں باپ کو ملنا چاہتی ہوں, میرے دل میں اللہ سے ملنے کی خواہش ہے؟ دیکھیے, جس سے اچھا تعلق ہوتا ہے نا, اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے.
بے شک.
جس کے کہنے پہ عمل کیا ہو نا, اس کو ملنے کو دل جاتا ہے. یعنی آپ سب ایک شہر میں رہنے والی سسٹرز ہیں, اگر آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کو کام کہہ دے, مثلا رضوانہ ادھر موجود ہیں اور ادھر نسرین موجود ہیں, اور اگر رضوانہ نے نسرین کو کوئی کام کہا ہوتا اور نسرین وہ کام کر چکی ہیں, تو آج یہ ملنے کو بے چین ہوں گی کہ میں رضوانہ جی کو کہہ دوں کہ ہاں جی میں نے آپ کا کام کر دیا. بالفرض اس کی بات کو اپوزٹ کر لیجئے کہ انہوں نے کوئی کام کہا, یہ کر نہ سکی, بھول گئی, سستی کی, کیئر نہ کی, اور آج ان کو پتا ہوتا کہ یہاں رضوانہ آ رہی ہیں, تو ان کے دل کا کیا حال ہونا تھا. پھر یہ عذر بہانے, عذر تھوڑا سا آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں آپ کی بھی, اس لیے معذرت ہے کیونکہ پھر وہ کٹنگ ہو جائے گی. تو اس میں ہوتا کیا کہ پھر یہ اوائڈ کرتی ہیں. اور بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی جگہوں پہ پھر لوگ صرف اس وجہ سے نہیں جاتے, فلان سے سامنا نہیں ہوگا, سامنا کرنا پڑے گا. کوئی کلاسز میں لوگ آتے ہیں, آتے ہوتے چھوڑ دیتے ہیں. پھر کسی عام پارٹی دعوت میں بھی جب بلائے جاتے ہیں تو نہیں آتے موسٹلی, جو میں نے دیکھا ہے, اللہ ماشاء اللہ. اور اس میں دل میں خوف کیا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں مجبور کریں گے یا ہمیں ریگریٹ فیل ہوگا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, جس کو روز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اس کو کبھی کبھی دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ہم ان لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے جن کو ہم نے خوش نہیں کیا ہوتا, یا کم از کم کوئی گلٹ ہے. سیم یہی چیز ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس بندے کو محبوب ہوگی جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کیا ہوگا, جس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق چلی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی دا اسٹرانگیسٹ نریشن ان دی حدیث چین کون سی ہوتی ہے؟ جس کو متفق علیہ کہتے ہیں, کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں رکھا. تو ہم اس بات کو سن کر اپنے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس زندگی میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے کہ جو مجھے تیری ملاقات کے قریب کر دے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ایک جو دعا سکھائی تھی نا اللہ کی محبت مانگنے کی کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک و حب احب الی من نفسی واخلی و من ماء الوارد. کہ اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس شخص کی محبت جو مجھے تیری محبت دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے ملیں تو اللہ سے پیار ہونے لگتا ہے, اور مجھے ان کاموں کی محبت دے جو تیری محبت کو قریب کرے. اب آپ بتائیے کہ اللہ غلط کاموں سے تو نہیں خوش ہوگا. تو گویا کہ اس دعا میں ہم ان تمام چیزوں کو مانگ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو ملتی ہے, اور پھر اس طرح اپنے نفس سے اپنی جان ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہم اللہ کی محبت مانگتے ہیں. تو ہم سب اس وقت دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اچھی اچھی زندگی بسر کرنے والا دے بنا, تاکہ کل تیرے پاس آئیں تو خوش ہو جائیں. اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ کل جب میں تیرے سامنے آؤں تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعائیں اس موضوع پہ کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں. امیجن کیجئے 10 سال بعد بیٹی ماں کو ملتی ہے, اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پردیس میں بچہ گیا اور 10 سال بعد آیا تو ماں اس کو سینے سے لگاتے ہوئے کیا محسوس کرتی ہے؟ یہ ہے لذت. مومن کی روح دنیا میں بے چین رہتی ہے کیونکہ اس کو اپنے رب سے ملنا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ بہت بات کی ہوئی ہم نے, لیکن یاد رکھیے کہ ہماری روحیں بے چین اللہ کو ملنے کے لیے. یہ جسموں کے پنجروں میں اگر نہ باندھی ہوتی نا, آپ کو تھا کہ 360 جوڑ ہیں جسم کے, اور ہر جوڑ میں روح کیسے ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوتی ہوں کہ چٹیا, آپ چٹیا کو جو بنتے ہیں, اور اگر کبھی چٹیا میں تھوڑا سا آٹا لگ جائے, گم لگ جائے, تو آپ اس جگہ کو کھینچتے نا پوری چٹیا کھنچ جاتی ہے. ہماری روح گندی ہوئی ہے, کھلی ہوتی تو پتہ نہیں کب کی بھاگ گئی ہوتی مومن کی روح. یہ کیوں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب اور مقصود ہے مومن. ان کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. اور کافر کی روح جسم میں چھپتی ہے موت کے وقت بھی, بڑے بڑے گرز اور ہتھوڑے مار مار کے اس کو نکالا جاتا ہے. آگے ہم سنیں گے حدیث. تو کیا پتا چلا؟ اچھے کام کیجیے, دین لیٹ اٹ گو, ڈونٹ وری, بالکل فکر نہیں ہوگا. حدیث میں تو دنیا میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے نا وہ مومن کی موت ہے. دا موسٹ ڈیلیشیس اینڈ انجوائبل اینڈ جوائس تھنگ ان دا ورلڈ از مومن کی موت. اچھلتی ہوئی روح نکلتی ہے اس کی روح جسم سے, اس طرح اچھلتی ہے کہ جیسے چل رہی ہوں میں اپنے رب کی طرف. کبھی خوشبو کی شیشی آپ کھلی چھوڑ دیں تو تھوڑے دنوں بعد دیکھیں گے تو باٹل خالی ہوگی. اس طرح مومن کا بت جسم کا نیچے رہ جاتا ہے اور اس کی روح مستیاں کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے. تو اللہ ہمیں یہ ملاقات عطا فرمائے. پھر اگلی چیز یاد رکھیے کہ موت سے نہیں کرنی چاہیے. اب ہم سارے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر رہے ہیں نا, کیونکہ بہت سارے مس کانسیپشنز ہیں موت کی صورت میں. خودکشی کی بھی بات ہم پڑھیں گے. تو موت سے بذات خود نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل نوٹ کیجئے گا, مسند احمد کی روایت ہے حضرت محمود بن لبید سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے. کون سی؟ پہلی چیز ہے موت. حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے. سوچیے ذرا, یعنی دنیا میں بعض دفعہ ایسے فتنے آ جاتے ہیں کہ ایمان نہیں بچتا. تو مومن کیا چاہتا ہے؟ کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یعنی بعض دفعہ دنیا میں رہنے سے دنیا سے جانا آسان ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. بلکہ روایات ہے, انشاءاللہ ہمارا اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ایک کورس 13 مئی سے شروع ہو رہا ہے نیکسٹ منتھ انشاءاللہ. اس کی فائنل ڈیٹ وغیرہ آپ لوگوں کو فلائر اینڈ پہ ویب سائٹ پہ بتا دیں گے, روم میں بھی بتائیں گے. تو ہم اس میں سائنس آف دی ڈے آف ججمنٹ کر رہے ہیں. ہفتے میں 2 دن وہ کورس ہوگا, مئی کے مڈ سے شروع کر کے رمضان تک رہے گا, اور صرف 2.5 ویک آپ سب نیٹ کے تھرو سن سکتے ہیں. اور اس میں ہم پورے میجر سائنس اور مائنر سائنس آف ڈے آف ججمنٹ کریں گے, اور اس کا پارٹ 2 پھر انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن ہوگا, جس کی ڈیٹیلز آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے کہ جب انسان قبرستان سے گزرے گا, اس کے پاس سے یعنی گزرے گا, تو کہے گا کہ کاش میں زمین کی چھاتی کی بجائے زمین کے پیٹ میں ہوتا. یعنی آئی ول بی بینیتھ دی ارتھ, میں اندر چلا جاتا. اور آج آپ کو وہ اثرات نہیں دکھ رہے. آج جب آپ سچا ایمان بچاتے ہوئے دنیا میں جینا چاہتے ہیں تو آپ کو سم ٹائم امپاسبل لگتا ہے. سود سے آپ نہیں بچ سکتے, غلط چیزوں سے آپ نہیں بچ سکتے, زنا بدکاریوں سے بچانا اپنے آپ کو محال ہے. تو بعض دفعہ دنیا کے فتنوں سے موت اچھی ہوتی ہے. اور دوسری چیز جس کو انسان ڈس لائک کرتا ہے وہ مال کی کمی ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا مال کم ہو یا جو ہے وہ کم ہو جائے. فرمایا حالانکہ مال کی کمی قیامت کے روز آسان حساب کا ذریعہ بنے گی. سوچئے آج دنیا میں بہت تھوڑے ہیں ایسے لوگ, الحمدللہ بہت قریب سے میں سے چند لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کو مال سے بالکل محبت نہیں ہے, ایون بیسکس کی بھی فکر نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا. آسان حساب, آپ اس حدیث کو اس طرح انجوائے کر لیجئے کہ آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, دو لگیج کی تو آپ کو گنجائش تھی ہی, 40-40 کلو کے کہہ لیجئے. آپ بہت دیر بعد گئے اور آپ نے بہت ساری شاپنگ کر لی ہوئی تھی تو آپ ایک آدھا ایکسٹرا بھی لے لیا, ہینڈ کیری بھی آپ نے کچھ نہ کچھ پکڑ لیے. اب آپ اتنے سامان سے لدے پھدے ایک لائن میں کھڑے ہیں اور وہاں وہ کبھی تول رہے ہیں, کبھی گن رہے ہیں, کبھی پیسے مانگ رہے ہیں, کبھی کچھ, اور یہ نکالو وہ کرو, اور ایک حشر کا سامان برپا. اس وقت ایک بھی چیز اچھی نہیں لگتی اپنی, دل کرتا ہے یہ سب پھینکے اور خالی ہاتھ جائیں. اتنے میں آپ دور سے ایک آتے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں, ہاتھ میں ہینڈ کیری ہے یا ایک بریف کیس ہے, ٹپ ٹپ کرتا ہوا آتا ہے, بورڈنگ پاس لیا اور بغیر لگیج کے آگے چلا گیا. آپ سے بعد آیا, آپ سے پہلے چلا گیا, کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ ہوگا قیامت کے دن تھوڑے پیسے والوں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ غریب غربا جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے امیروں کی نسبت. یعنی دو لوگ اگر ہوں اکٹھے مسلمان ہوئے یا ایک ہی دن سے پیدا ہوئے, ایک جتنی نمازیں پڑھی, ایک جتنے روزے, یعنی ایوری تھنگ از ایکول ان ڈیڈز, بٹ ایک کے پاس دولت زیادہ تھی, ایک کے پاس کم, تو جس پہ پاس کم تھی وہ دوسرے سے پہلے چلا جائے گا. سمپل سی بات ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں مال جو ہے وہ ضائع کر دے, ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ جو ہمارا مال ہے اس کو اپنے رستوں میں لگا لے. دیکھیں مال برا نہیں ہے, مال مانگ سکتے ہیں, صحابہ اکرام نے محنتیں کی, تجارتیں کی, کاروبار کیے, نبیوں نے کیے. مومن کے ہاتھ میں مال رکتا نہیں ہے, سمپل سی بات ہے, بس کما سکتے ہیں جتنا مرضی کمائیں اگر حلال سے. ہاں کمانے میں یہ نہیں کرنا چاہیے برادرز کو کہ نمازیں چھوڑ دیں, جمعہ کا وقت ہے اور آپ جاب پہ بیٹھے ہوئے, یہ تو پھر ناجائز بات ہو گئی. حلال سے ملے, محنت سے ملے, بیسٹ تھنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ دینا چاہا تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ مال اچھا ہے نیک طبیعت والے شخص کے لیے. یعنی اگر آپ کی بائی نیچر آپ بہت اچھے ہیں, جنرس بھی ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں, اللہ کے رستوں میں بھی لگاتے ہیں, تو اٹس ویری گڈ. لیکن جب برے ہاتھوں میں, بخیل کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو یہ خراب ہے. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں پانی ہوتا ہے نا, تو ٹیپ واٹرز میں, سنک میں ہم پانی کھولتے ہیں تو پانی چلتا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ پانی جو آپ کی ٹوٹی سے نکلا, اس نے آپ کا برتن دھویا, پھر آپ کے سنک کی پائپ سے گٹر میں چلا گیا, اس سے ایکسیلنٹ کوئی چیز ہے؟ ایک دن پانی نہ آئے گھر میں تو حالات کیا ہوتے ہیں, بدبو بھی ہوگی, گندگی بھی ہوگی. لیکن اب ہو کیا کہ پانی اوپر سے تو ٹیپ سے آ رہا ہے لیکن نیچے کلاٹ ہو گیا, کلاگ ہو گیا, سنک میں پھنس گیا, اور وہ سب گندا پانی, برتن اور وہ سارے اوپر آ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پانی زحمت ہو جائے گا. آپ کیا کہیں گے کہ نیچے سے اس کو کھولو, کچھ پھنس گیا اس کو نکالو, ڈرین اوپنر ڈالو. بس پانی از مال. اوپر سے صاف پانی آ رہا ہے, گندگیاں دھو رہا ہے, صفائیاں کر رہا ہے, برتن دھو رہا ہے, نیچے سے نکلتا جائے, یہ وہ مال ہے. اللہ حلال مال دے رہا ہے, یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں. یہ گندے برتن ہے دنیا, یہ کپڑے ہیں, یہ ہماری کلیننگ ہے, کرتے جائیں, اسے صاف کریں, بس روکیں نہ. آپ کو اللہ کفایت کے ساتھ استعمال کرنے والا بنا دے. ہاں ضائع نہیں کرنا, ٹوٹی کھول کے آپ بھول جائیں اور ہنڈیاں پکانے لگ جائیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے, یہ اس کا حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے, تو بس بات سمجھ آ گئی. اور جہاں کلاگنگ ہو جاتی ہے, جہاں ڈرین بند ہوتے ہیں, یہ وہ شخص ہے جس کو مال تو طیب ملا لیکن وہ دنیا میں کھو گیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ اور بھی گندگی کا سبب ہوتا ہے. بہرحال اگلی چیز کیا ہے کہ موت کی آرزو کرنا ناجائز ہے. یعنی اٹس ناٹ دا ریکمینڈیڈ, اٹس ناٹ مستحب اور پسندیدہ کہ انسان یہ کہے کہ مجھے موت آ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. اگر کوئی نیک آدمی ہے, یعنی کیوں نہ کرے, ابھی تو ہم نے سنا کہ اللہ سے ملنا ہے, تو کہا کوئی بات نہیں, اگر وہ شخص نیک ہے اور زندہ رہے گا تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا, تو کیوں کم کریں؟ اور گناہ گار ہے, تو وہ کیوں نہ موت کی تمنا نہ کرے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ کر اچھے کام کرنے لگ جائے. ہاں بخاری کی روایت ہے, تو موت کی تمنا کبھی نہ کریں. بعض صفحہ ہم اپنی تو نہیں کبھی کرتے, بزرگوں کی کرنے لگ جاتے ہیں, بیماروں کی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ اماں پہ اب رحم کرے, اللہ اب ان کو پردے میں رکھ لے. نیور ول ڈو دس. 10 سال سے بھی آپ کسی کو بستر پہ کومے میں دیکھ رہے ہیں اور ایون اس کی باڈی کی گندگی بھی کوئی دوسرا دھوتا ہے, پھر بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ ان کو مار دے. کیوں؟ اس کو سمجھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت سا اصول ہے کہ دنیا میں ہی مومن کو پاک کر دیتا ہے. ہم سب جو گناہ کرتے ہیں نا, بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. جیسے جسم سے بال جھڑتے رہتے ہیں, پلکیں گرتی ہیں, سکن سے کچھ نہ کچھ چھال اترتی رہتی ہے, بہت سارے گناہ تو ہمارے ایسے ہی ڈھل جاتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا, ان الحسنات یذہبن السیئات, تو ان نیکیوں کی وجہ سے کفارے بن جاتے ہیں ہمارے گناہوں کے. جیسے ایک نماز سے دوسری نماز, رمضان سے رمضان, اور لائک دس. بہت لانگ حدیث ہے لیکن میں نے اس کو ایک ٹاپک میں گناہوں کے اثرات میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے سب گناہ کس کس سٹیپ پہ فوت ختم ہوتے ہیں دنیا میں. پھر اس کے بعد مشکلات آتی ہیں, تھرڈ لیول یہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. حتیٰ کہ بسترے مرگ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں یا موت کی سختی ہیں, اس پہ بھی گناہ جھڑتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ ایک سمپل سا اللہ کا رول یاد رکھ لیجئے کہ بندہ مومن کو اللہ نے اس دنیا سے کس حالت میں لے کے جانا ہے؟ جس حالت میں وہ دنیا میں آیا تھا, معصوم. کما خلقناکم اول مرہ, پہلی دفعہ جیسے ہے, پیور فطرت پہ, انوسنس. اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں, فرشتے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو بہت آلودہ کیا ہوا ہے, ڈرٹی کیا ہوا ہے, تو پھر اللہ تکلیفیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, کافر کے معاملے میں اللہ کا رول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. جس دل میں خیر نہیں ہوتی, کٹ سے اچانک موت, اس کو وہاں جا کے پکڑے گا قبر سے, حشر میں, اور پھر بالآخر پل سرات اور جہنم میں ڈال کے. تو لہٰذا اگر آج دنیا میں کوئی تکلیف میں ہے, تو آپ یہ سوچئے کہ اگر اس تکلیف کو قبر میں جا کے معاف کرایا جاتا تک اس گناہ کو, تو کیا ہم برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. ہاں ایک صورت ہے موت کی آرزو کرنے کی, اور وہ کون سی ہے؟ جب شدید تکلیف ہو, اتنی تکلیف ہو کہ بندے کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو, لائک مین کو خودکشی کر لے. اس کے بارے میں حدیث سنیے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, بخاری کی یہ روایت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے, اور اگر کوئی چارہ نظر نہ آئے, یعنی کوئی جینے کا سامان نہیں, یعنی کوئی لڑکی ہے اس کی عزت پہ حملہ ہے, اگر وہ زندہ رہتی ہے تو کوئی اس کی عزت لوٹ لیتا ہے, یا کسی کو کوئی ایسے گناہ پہ مائل کر دیتا ہے, یا کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ایک لڑکی کسی ایسی جگہ پھنس جاتی ہے کہ جہاں دوسرے بہت سارے اس کے لیے فتنے ہو سکتے ہیں, تو کیا کہے؟ اس پہ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی, میں بولتی ہوں, آپ میں سے جو بھی میرے ساتھ دہرانا چاہیں. بیسیکلی یہ وہ دعا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہے, تو وہ کیا دعا مانگے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ, مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے, اور مجھے اس وقت وفات دے دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو, یعنی اس میں میرے لیے بھلائی ہو. آپ دیکھیں یہ بھی تو ایک اسلام کا خوبصورت قانون ہے نا, کہ جینے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے اور مرنے کی بات سکھاتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ آج تو کسی دکھ کی وجہ سے انسان موت مانگتا ہے, لیکن مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. تو لہٰذا عام حالات میں, کسی ڈپریشن, کسی مشکل کے وقت میں اپنی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیسی موت مانگے؟ تو شہادت کی موت کے لیے آرزو کرنا اور دعا کرنا مسنون ہے. شہادت کی کیسے؟ روایت سنیے گا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ کتنا پیارا انداز ہے, اللہ کے نبی اللہ کی قسم ایسے کھاتے تھے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ سنتے بھی تو احساس ہوتا ہے نا کہ میں نہ جینے پہ قادر ہوں نہ میں مرنے پہ قادر ہوں. میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی سیم بات آپ نے 3-4 دفعہ دہرائی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ شہادت کی موت مانگنی چاہیے. حدیث میں کیا آتا ہے آپ کو پتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ ہم نے سنی لی. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، سورت آل عمران میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، سورت بقرہ میں آ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، لا تقولو، نہ تم ان کو کہو کہ وہ مردہ ہیں. تو شہید کو تو اللہ بہت خوبصورت سبق دیتا ہے نا. تو ہم سب بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں لگا. اچھا آج تو مجھے لگتا ہے کہ جہاد کا لفظ اور ٹیررسٹ ہونے کا الزام اتنا دماغوں پہ چھا گیا کہ لوگ اب شہادت یا جہاد کی بات بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے. میں بولتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ مانگیے، اور جب بھی اب مدینہ جاؤں تو مجھے یہ دعا ضرور یاد آتی ہے. پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن فی بلدی رسولی کا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ میں تیرے رسول کے شہر میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اب آپ سوچئے، رسول کا شہر مدینہ اور شہادت کی موت، کتنی عجیب بات ہے. اور یہ بات سنی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں. ایک بہت اچھے عالم تھے، اسکالر، علامہ احسان علی ظہیر، آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے. تو جو ان کی بہنیں اور گھر والے تھے وہ مذاق کرتے تھے کہ ابو یا بھائی، آپ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینہ میں موت ہے، اور ساتھ اب شہادت کی موت مانگتے ہیں، جبکہ مکہ مدینہ میں تو جنگ کے کوئی امکان بھی نہیں ہے. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں خیال کیا آتا ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں لڑنے کا نام ہے. تو ہوا کیا، وہ لاہور شہر میں اپنا جو ان کا کام تھا درس و تدریس، اسی میں مصروف تھے. ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور اس میں انہوں نے سپیچ دی، اور ان کی زبان پہ وہی شعر تھا غالباً، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، کچھ اس میرا خیال ہے یہی شعر تھا یا کچھ اور ہے. آپ ان کا کلپ ویب سائٹ سے آن لائن سے سن بھی سکتے ہیں. آخری بالکل، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہی شعر تھا. تو اس پہ تھے اور کسی نے ان کو پھول بھیج کی، اور پھولوں کے بہانے اس میں بم تھا، بم پھٹا اور وہ زخمی ہوئے، ان کی ٹانگ جو تھی وہ زخمی ہوئی. اب ساری زندگی سعودی عرب سے اور وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. سعودی حکومت نے اس وقت، ہمیں خود یاد ہے ہماری فیملی کے تھے ماشاء اللہ، میرے بھابھی کے ابو بھی ہیں وہ، تو اس وقت سعودی حکومت نے ان کے لیے طیارہ بھیجا کہ آپ ان کو علاج کے لیے ادھر بلائیں. ایک رات سے لاہور میں رہے ہیں سب خاندان میں، بالکل ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا حالات ہوں گے. اور اس وقت جب جہاز میں ان کو بٹھایا، ٹانگ تکلیف تھی، جو کچھ تھا، کوئی کہہ رہا بھیجو، کوئی کہتا ہے کچھ نہیں، لیکن حکومت نے کہا کہ ہم ان کا علاج کریں گے. جہاز میں گئے، مدینہ میں اترے، جو ہی وہاں ان کے ہاسپٹل میں گئے، دم دے دیے، شہادت بھی مل گئی. اللہ کے دین کی گواہیاں دیتے ہوئے، شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے جو زندگی بسر کرے گا، یقین کیجئے کہ بستر پہ بھی مرے گا تو شہادت ہے. آج ہم اگر یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، تو اپنی زندگی شہادت حق کی بنائے ہم، اور شہادت حق کے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش. کن تم خیر امت اخرجت للناس کا کام کرنے کی، آپ کو نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام ہے. اگر آج چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو خوش ہوا کریں ان کو دیکھ کر، کیونکہ آج ہم امت مسلمہ کی بقا، ہماری زندگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کی آکسیجن، دعوت اور تبلیغ ہے، ابلاغ. کن تم خیر امت اخرجت للناس، آج امت اس کو بھولنے کی سزا بھگت رہی ہے. یہ جگہ جگہ جو مسلمان کٹ مر رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں پہ ایسے لگتا ہے کہ ایک اربلاہٹ ہے. کیا یہ وہ بنی اسرائیل والی باتیں نہیں دکھتی جو قرآن پڑھنے والوں کو دکھتی ہیں کہ وہ باؤ بھی غدب نلا غدب، ادھر سے مارے، ادھر پٹے، اس نے مارا، ادھر گیا، ہر گولی مسلمان کے نام پہ، ہر الزام مسلمان کے نام پہ. تو لہٰذا ہم سب اس وقت دعا کریں، اللہ میری زندگی کے اب جتنے دن رہ گئے ہیں تو مجھے کسی کام کا بنا. دیکھیے اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈینٹس بھی سن رہے ہیں آن لائن کے تھرو، اور آپ لوگوں میں سے بھی اسٹوڈینٹس ہوں گے کئی. تو یاد رکھیے کہ جو آپ قرآن پڑھتے سیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی کورسز آفر ہوتے ہیں ماشاءاللہ آن لائن پہ ابھی بھی نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں. پچھلے 3 کورسز ہمارے اسی کمنگ منتھ کے اندر پورے ہو رہے ہیں اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ. سسٹر رضوانہ ایک 2 کورسز میں ماشاءاللہ ان کا ایک کورس پورا ہو رہا ہے, دوسرے میں تقریباً 10ویں پارے پہ ہیں, اسی طرح ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں کنارے پہ لگ جاتا ہے بندہ, یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا اس شہادت حق کے لیے تیاری ہے. وہ درد آ جاتا ہے کہ کیا زندگی ضائع کی میں نے, کھایا پیا, گھر صاف کیے, سجائے, کپڑے پہنے, شادیاں, منگنیاں, دیٹس اٹ. آج میں مروں تو میرے ہاتھ میں کیا, میں اپنے اوپر لے کے کہتی ہوں, آج میں مروں تو کل میرے ہاتھ میں کیا, کوئی چیز میرے ساتھ جائے گی؟ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا, میری زندگی کدھر گئی؟ میرے ساتھ وہ جائے گا جو میں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی ہوگی. آج آپ پڑھ رہے ہیں 2, 4, 6 سال کے اللہ کے حکم سے ہمارا پورا, یعنی ہمارا جب بھی کہتی ہوں تو اصل میں ایک پلیٹ فارم ہے جس کو صرف پلیٹ فارم ہم سمجھتے ہیں, اور نور القرآن ہے. قرآن کے نور کو ہر گھر ہر دل میں بسانے کی نیت ہے, اور اس کے لیے اتنا سمپل پلین طریقہ کار ہے, میتھڈولوجی یہ کہ تھوڑا سا عرصہ مختصراً بالکل آپ کو, تقریباً ہم نے ناروے میں جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں یہ 11 مہینے کا ہوتا ہے, 11 منتھ میں پورے قرآن سے آپ کو پورا کراتے ہیں, اور جو اس وقت لندن میں ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے یہ 18 منتھ کا. اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیجئے. آپ میں سے وہ سسٹر جو کہیں جا کے علم سیکھ سکتی ہیں, میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کو تیار ہوں. الحمدللہ ہمارے پاس وہاں اگر آپ پہلے سے بکنگ کروائیں تو آپ کی اکاموڈیشن کے لیے بھی سہولت ہے. ابھی ہم یہ آفر کر رہے ہیں کہ رمضان میں ہمارا دورے قرآن ہوگا, ہر سال کی طرح ہر سال ڈفرینٹ تھیم ہوتا ہے, ماشاءاللہ اس دفعہ کا تھیم تو بہت ہی زیادہ یونیک ہے, تو جون کے اینڈ پہ شروع ہو رہا ہے. چلیے ایک ماہ کے لیے, خواتین ہیں, بچوں والی, میاں والی, جو بھی ہے, جانا کیا مشکل ہے, ایک مہینہ وہاں گزاریں. یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو حج اور عمرے سے آ کے وہ فرق نہیں محسوس ہوتا جو قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے ایک قرآن پورا سننے سے ہو جاتا ہے. تو یہ درد اس وقت بہت ضروری ہے پیدا کرنا کہ آج امت مسلمہ کے بچے, ہمارے جوان, ہماری ینگسٹر اور ہم سب کیا سوچ لے کے جی رہے ہیں. تو حضرت عمر کی یہ دعا کوئی عام نہیں دعا تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کا مستحق بنا دے. تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے میری نسلوں کو چن, زندگی تیرے دین کے کام پہ گزرے اور موت تیرے دین پہ آئے, زندگی اسلام پہ ہو اور موت ایمان پہ آئے گی, انشاءاللہ خیر ہوگی. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم تھوڑی سی دیکھیں گے اب کہ کیا موت کی کوئی تکلیف ہوتی ہے, موت کیسی چیز ہے. تو پہلی بات ہے کہ موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں, ناقابل بیان تکلیف ہے موت کی. حضرت عائشہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے اور ٹھوڑی, یعنی آپ دیکھیں نا کہ چیسٹ اور ٹھوڑی یہ جگہ, یہاں پہ آپ فوت ہوئے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر تھی تو آپ اپنی بیوی عائشہ کی اس جگہ پہ سر رکھے ہوئے تھے. کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں تو ایک بندہ بیٹھا اور دوسرا لیٹا ہو تو بالکل اس کی لیپ میں آتا ہے تو اس کا منہ ادھر لگتا ہے نا, یہ کیفیت تھی. اور کہتی ہیں کہ آپ کی موت وفات کے وقت جتنی آپ کو تکلیف تھی, اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں موت کی تکلیف کے کم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی نبی کو اگر موت کی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر موت کی سختیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود کہا کہ موت کی سکرات ہیں, سکرات ہیں. والنازیاتی غرقا والناشطاتی نشتا, سورت کا آغاز ہے کہ ڈوب ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم. اگر یہ ٹاپک آگے نہ بڑھا تو میں آپ کو انشاءاللہ ہی نہیں اگلے 1-2 دنوں میں اگر نہ ہمارے موضوع میں تو بتاؤں گی کہ مومن کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کافر کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے لندن کورس میں سورۃ الاعراف میں پورا ٹاپک کیا ہے, آپ چاہیں تو بعد میں آ کے اس کا لنک لے کے دیکھ لیں تو وہاں سے جا کے سن لیں. مرتے ہی ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے, ہمیں تو جینے کی فکر ہے نا, رات کو کیا ہونا ہے, ویکینڈ پہ دعوت میں جائیں گے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, شاید آج رات کو موت کی دعوت آ جائے, تو مرتے ہی کیا ہونا ہے, ہم سب کو بتانا چاہیے. وی شوڈ بی ریڈی اہیڈ آف ٹائم. تو اس لیے موت کی تکلیفوں سے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ رب اللہم اعنی علی سکرات الموت, کہ اللہ میری موت کی سختیوں کو آسان کر دے. پھر اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. آج تو لفظ موت کہہ کے لوگ کہتے ہیں نا 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 ڈپریشن ہوتا ہے, کوئی مزے کی باتیں کریں, یہ کیا آپ موضوع لے کے بیٹھ گئیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ہوسٹ ہی پریشان ہو جائیں, یا آج انہوں نے موت کی باتیں کی شروع کر دی میرے گھر میں, میں تو انجوائے کرتی. دیکھیے اس ویکینڈ پہ ہم نے شادی کا ہی ہے اور منڈے سے یہ موضوع چل رہا ہے. کسی نے کہا بھی کہ کیا شادی والے گھر سے اٹھ کے اب اگلے دن موت کی اب کتاب پڑھائیں گے, تو میں نے کہا دعا کیجیے کہ شادی کا دن بھی خیر سے گزر جائے, کس کو پتا ہے آج کیا ہونا ہے کل کیا ہونا ہے, موت تو اتنی قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدموں سے بچائے. تو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ میں, اللہ کے نبی نے فرمایا, لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت. کیسے موت لذتوں کو توڑتی ہے. کبھی کسی کو دنیا سے جاتے دیکھیں اور اس کے بعد اس کے کمرے میں جائیں, اس کی وارڈ روب, اس کی جوتیاں, اس کے کپڑے. زندگی میں لوگ ہماری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کوئی ایک نظر بھر کے دیکھے تو ہمیں برا لگے گا. کبھی آپ میں سے کسی نے ایسا کیا کہ آپ گھر میں ہی اور جا کے اپنی بھابھی کی الماریاں کھول کے چیک کریں, یا آپ کسی کے گھر میں دوست کے گھر جائیں کہ چلو پیچھے ہٹو میں تمہاری الماریاں دیکھتی ہوں. آپ کسی کے یہاں پڑا ہوا پرس کھول کے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سامنے یا پیچھے کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن مرتے ہی کیا ہوتا ہے. پچھلے سال میں امریکہ میں تھی, ابھی شروع میں, تو مسجد سے تعلق ہے وہاں بھی الحمدللہ. تو ایک سسٹر تھی, تو وہ اپنی ان کی مدر کی جب ڈیتھ ہوئی, کچھ عرصہ تو لوگ ہماری چیزیں سنبھالتے ہیں. ایک سال ہو گیا ہوا تھا, مے بی فیو منتھس تھے ان کی مدر کی ڈیتھ کو. پھر انہوں نے میری مدر ان لا کو فون کیا کہ مجھے امی جی کی کچھ چیزیں دینی ہے تو میں مسجد میں چھوڑ جاتی ہوں, تو آپ دے دیں. بلیو می, پورا کمرہ بھر گیا کارٹونزوں پہ. اس نے اتنے آرگنائز طریقے سے اپنی ماں کی چیزیں پیک کی ہوئی, ایون انڈر گارمنٹس تک پیک کر کے دھو کے اوپر لکھ کے لگائے ہوئے کہ یہ کچھ ہے. تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں دیکھا, میں نے کہا یہ ہے زندگی, یہ ہے انسان. زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ان چیزوں کو, اور آج اپنے بچے نہیں پہن رہے. میرے دل میں آئی, خود کیوں نہیں پہن رہی سویٹر, چادریں, جوتے, ہر چیز, کیونکہ میرے پاس اپنے ہی اتنے. ہو سکتا ہے ماں کی محبت میں انہوں نے کچھ رکھ بھی لی ہوں گے. لیکن آپ یاد کیجئے کہ جب ہم اس دنیا سے جانے کو سوچیں گے نا, تو اس دنیا کو کم از کم جمع نہیں کریں گے, استعمال کریں گے. کپڑے وہ جو پہن لیجئے, کھانا وہ جو کھا لیجئے. استعمال کی چیزیں زندگی میں بہت ہوتی ہیں, رکھیے نا, ایکسٹرا نہ چھوڑیے. گھر کو گودام نہ بنائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک جوڑا بنا پہن رہی ہیں تو چھ جوڑے, جی میں نے ایک سال پہلے پہنا تھا, ایک دو سال پہلے پہنا تھا. میں آپ سب کو دعوت دوں گی, آج جا کے اپنی وارڈروب کھولے, چیک کریں کون سا جوڑا میں نے آخری دفعہ کب پہنا تھا. اب تو موسم کا بھی کوئی فرق نہیں رہا, میں نے تو دیکھا ہے. اندر گھر کے اندر ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے موسم بنا لیں. چلیں گرمیوں سردیوں کو الگ بھی کر دیں. کیا کچھ کپڑے ہم نے سال میں بس ایک ہی دفعہ نہیں پہنے ہوتے. شادیوں کے جوڑے اتنی قیمتی بھائی بہنوں کی شادیوں پہ بنتے ہیں, ایک آدھ دفعہ پہن کے چھوڑے ہوتے ہیں. یہ جرم ہے, یہ ظلم ہے. پھر وہ آپ کا نہیں ہے. یا تو خود دوبارہ پہنے اور آپ نے نہیں پہننا کیونکہ آپ پہن چکے. دو مسئلے ہوتے ہیں کہ قریبی شادی میں آپ پہن گئے تو آپ دوسرے قریبی کی میں کیوں پہنے, کیونکہ یہ فلاں بھائی کی پہنی تھی تو اب اگلے بھائی پہ پھر پہنوں. تو اچھا بھی پھر دوسرے گھروں میں جب جاتے ہیں تو پہن لے, کہتے اتنے بھاری جوڑے غیروں میں جا کے پہنے. تو آپ بتائیے رکھنے کیا, ان کو کرنا کیا. آپ نے ریسائکل کریں, کسی کو دیں, بیچ دیں, خرید دیں, ڈونیٹ کر دیں, لیکن اپنی الماریوں میں نہ رکھیں. اپنے لیے بنائیں تو پہنیں, گھر میں پہن لیں, دعوتوں میں پہن لیں, شادیوں میں ضروری تو نہیں کہ قیمتی کپڑے پہنیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن لذتوں کو ٹوٹتا ہے. کسی کو بھی اگر سیلف کنٹرول سیکھنا ہے نا, تو اپنی موت کو سوچے. اور خاص طور پہ جب یقین کریں آپ سفر کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سامان ہی کچھ نہیں اس دفعہ تو پاس, ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم ہمیشہ. اس دفعہ تو میں نے کوئی شاپنگ ہی نہیں کی. اور جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی, کہتے ہیں 40 کلو ہو گئے, آیا کیا, میں نے ایک ڈالا کیا, لیا کیا. پھر اس وقت سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا مشکل ہو گئی. اسی طرح یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جمع تو کر لیتے ہیں, تو اس کو باندھ باندھ کے نہیں رکھنا بلکہ آگے بھیجنا. ابو ذر غفاری کی بات یاد آ گئی کہ کوئی ان کے گھر گیا تو کہا, ابو ذر آپ کے گھر میں سامان ہی کوئی نہیں, سامان کدھر ہے؟ کہنے لگے کہ وہ میں نے دوسرے گھر بھیج دیا. وہ سمجھے کہ ان کے بھی کوئی ہماری طرح ایک سے زیادہ گھر ہوں گے. کہا اچھا دوسرے گھر میں کدھر بھیجتی ہے, کہاں بھیجا ہے؟ کہا ادھر کیوں نہیں ہے؟ کہا ادھر کا مالک مجھے رہنے ہی نہیں دیتا ادھر, تو سامان میں نے دوسرے. کہا وہ کدھر؟ کہا آگے بھیج دیا. جب اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو پھر یہاں سامان کی جمع کروں. اللہ اکبر. اب اگلا ہمارا موضوع کیا ہے کہ مرنے کے دوران, جیسے مرنے کے اثرات ہیں کسی پہ یا ہم پہ, تو کیا کیا جائے. اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا مسنون ہے. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, یہ مسلم کی روایت ہے. تھوڑا سا اس موضوع کو سمجھ لیجئے, بہت کانٹرڈکشن ہے اس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کہو کہ تم پڑھو, ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں لفظ اگر آپ دیکھیں نا, لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ, یہ عربی کے الفاظ ہیں. اب کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, مرنے والے کو نہ کہو, خود پڑھو, تمہیں پڑھتا دے کر وہ بھی پڑھے گا. وائے کہ اگر تم نے اس کو کہا پڑھو, موت کی سختی, درد, تکلیف, کراہت میں وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا, تو انکار پہ موت نہ ہے. تو بیسٹ تھنگ ہے بچوں والی بات کہ جب آپ بچوں سے کچھ کرانا چاہیں نا, خود وہ کام کریں. آپ کچھ کرتے ہیں, بچے کو بھی کرنے دیں. آپ کھا رہے ہیں, ان کو وہ خود ہی کھائے گا. آپ چپ ہیں, بچہ بھی چپ ہوگا. آپ بلائیں گے, بچہ بھی بولے گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ کیجئے جو آپ کرانا چاہتے ہیں. میں یہ ظاہر ہے کہ جب کسی پہ جان کنی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کو گانے تو نہیں سنتا, قرآن سن لیں, تلاوت لگا دیں, اور اگر آپ خود کلمہ پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھے گا. پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی توقع غالب رہنی چاہیے. یہ نہ کہیں کہ مجھے اس نے کہا معاف کرنا, میں نہیں معاف ہو سکتی, میرے گناہ نہیں. بلکہ اس کی روایت بڑی خوبصورت ہے, حضرت جابر سے مسلم میں روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سیکھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈیتھ سے صرف 3 دن پہلے تک آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے تھے. کیا فرمایا؟ کہ مرتے وقت اللہ تعالی سے, سوری, مرتے وقت انسان کو اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنا چاہیے, یعنی گڈ ہوپس, اچھی باتیں رکھو. یہ نہ کہو کہ میں نے کہا مرنا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. بلکہ ایک اور خوبصورت روایت اور بھی ہماری مدد کرے گی, حضرت انس سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک قریب المرگ شخص کے پاس آئے, جوان تھا اور جسٹ کلوز ٹو ڈائنگ, یعنی ڈیتھ بیڈ پہ تھا. آپ نے پوچھا کہ تم کیا محسوس کرتے, واٹ آر یو فیلنگ. اس سے بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی, پوری جانا ابھی ٹائم نہیں ہوا, بند کر دیجیے پھر, اگر ٹائم کی نہیں ہے تو بند کر دیتے ہیں جی. تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو. اس نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ کی قسم, میں اللہ تعالی سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں. یعنی گناہوں کو یاد کر کے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ مجھے پکڑے گا, لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوں, پر امید ہوں. تو اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جب کسی کے دل میں خوف اور ایمان جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ حسب امید فضل اور کرم کرتے ہیں, اور حسب خوف مامون اور محفوظ رکھتے ہیں. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کہ جب کسی کو اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہو, اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے, انّا بچہ ربی کل شدید, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی کچھ نیکیاں اور اللہ کے ساتھ حسن گمان رکھتے ہوئے جنت کی بھی امید ہے, تو یہ ایمان ہے. اور حدیث میں ایمان کی تعریف بھی آتی ہے, الایمان بین الخوف والرجا, ایمان امید اور خوف کے بیچ کی بات ہے. آج مسئلہ کیا ہے دیکھیے, اس کو سمجھ لیجئے, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو موت تو تب ٹھیک ہوگی جب زندگی ٹھیک ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ آج ہم بے خوف ہو کے گناہ کرتے ہیں, ہم بے خوف ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے گا, پھر گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیے, جب ہائے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے پھر گناہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیسا ڈر ہے؟ کچھ عرصہ پہلے ہمیں کسی ایسی جگہ جانا پڑا کہ جہاں صریحاً اللہ کے حکم ٹوٹ رہے تھے نا, کوئی ایسا موقع تھا خوشی کا. تو خیر, جب ہم وہاں سے آ گئے تو میں نے, کوئی ایسی بات ہوئی گھر میں جو بھی میرے ساتھ تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں لیکن ان سے بھی اتنے غلط کام ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جن سے بات, انہوں نے کہا نہیں, اللہ کا ڈر نہیں ہو سکتا یہ. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں ہم لوگ. کیوں باندھتے ہیں؟ گورنمنٹ کا ڈر ہے نا, 70-80 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ کا ٹکٹ کا خطرہ ہے نا, اوور سپیڈنگ نہیں کرتے, ریڈ لائٹ پہ ہم چلتے نہیں ہیں, تو خوف ہے نا, یہ اصلی خوف ہوتا ہے. اگر اللہ کی نافرمانی سے رک نہیں رہے اور زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے, تو اٹس جسٹ لائک جھوٹ ہے. تب ہم سب اس پہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میری عملی زندگی میں اللہ کا خوف کتنا جھلکتا ہے. اللہ کا خوف وہ نہیں ہے جو بندے کو سادھو اور راہب بنا دے, مجنو بنا دے. اللہ کا خوف یہ ہے جو گناہوں سے روک لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اپنا صحیح خوف دے. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اگر کسی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ خوشخبری ہے, اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے ابو داؤد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. چلیے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ میرا تو کام یہ ہے کہ صرف بات نہ آئے بلکہ بات کی اپلیکیشن بھی آئے. دو تین باتیں اس بارے میں. پہلی بات دیکھیے کہ موت کے وقت لا الہ اچانک نصیب نہیں ہوتا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر مومن کے دل میں کلمہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف، لا الہ الا اللہ، اللہ سے محبت، اس کی باتیں. اب جو چیز دل میں تھی، اور ظاہر ہے جب دل میں تھی تو عمل بھی کر رہا تھا نا، موت کے فرشتے کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے وہ دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ خدا نخواستہ رات کو گھر میں چور آ جائے، تو چور کے ہاتھ میں گن دیکھ کے ہم خود ہی نہیں بولنے لگ جائیں گے، چابیاں ادھر رکھیے، سونا ادھر ہے، یہ لے لو، میری جان چھوڑ دو. میں نے ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کہتی ہیں میرے بچے کو نہ کچھ کہنا، یہ چیزیں لے لو. تو خوف بندے کو جھوٹ سے آری کر دیتا ہے. اگر خوف نہیں ہے نا تو کبھی بھی جھوٹ سے نہیں بچیں گے. اب جب چور کو دیکھ کر ہم اس کو سچ بتانے لگتے ہیں تو ملک الموت تو بڑا بہت بڑی چیز ہے، تو دل میں کلمہ ہوگا. دوسری بات، زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی نا تو موت ایمان کی آئے گی. حضرت مریم علیہ السلام ایک عورت تھی، ہم سب عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے. دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ان کے بارے میں ان کو کہا کہ یا مریمو، اے مریم، تجھے میں نے چن لیا، تجھے استفائی نہ کی اور وطہرہ کی، میں نے تجھے پاک کیا. کب یہ خوشخبریاں فرشتے نے آ کے دی؟ جب وہ عبادت خانے میں عبادت کر رہی تھی. بی بی مریم کو چوزن ہونے کی خوشخبری کب ملی؟ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بی بی مریم کسی مال میں بیٹھی ہو اور خلاف شریعت چیزوں کو پہ نظریں بھی پڑ رہی ہوں اور کانوں میں بھی ہو، اور وہاں فرشتہ آ کے کہتے مریم آ جاؤ، میں نے آپ کو چن لیا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی چنے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین خوشخبریاں دے، تو اس کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ کیا حقیقت میں میرے زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موت کے وقت میں ایک اور علامت ہے جس سے کسی کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ ماتھے پہ پسینے کا آنا، پیشانی پر پسینہ آتا ہے، ایمان کی علامت ہے. حضرت بریدہ سے روایت ہے ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی میں، رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. سوچئے ذرا آپ دیکھیے کہ نارملی پسینہ کب آتا ہے، آپ اپنے اوپر لیں. ایک تو سمپل سی بات ہے نا کہ گرمی میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ موت کے وقت کا جو پسینہ وہ کس چیز کی علامت ہے، اور صرف ماتھے پہ، خاص طور پہ اتنی جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان پسینوں پسینہ ہو جاتا ہے. پھر ایک اور پسینہ بھی آتا ہے ہم سب کو، ہمارے محاورے میں ریگریٹ. جب بندے کے اوپر حسرت ہوتی ہے نا تو پسینے چھوٹتے ہیں. موت کے وقت ہر بندے کو اس بات کی پر حسرت رہتی ہے کہ میں کچھ اور نیکیاں کر لیتا. سورت منافقون پڑھ لیجئے، حتی اذا جا احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے اس وقت کہتا ہے کہ لولا اخرتنی لاجل قریب، اے موت کے فرشتے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ میں صدقہ کرنا چاہتا اور نیک بننا چاہتا ہوں. تو موت کے وقت ہر بندے کو حسرت ہوتی ہے، لیکن مومن کے ماتھے پہ پسینے موتی کی طرح اللہ سجا دیتا ہے، اس بات کی دلیل بنا کر کہ یہ ایمان والا. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے. پھر اسی طرح جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی موت فتنہ قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں جمعے ہی کو موت دے. آپ دیکھیے جتنی ہم اچھی اچھی باتیں پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے ساتھ ساتھ چپکے چپکے دعائیں کریں، اپنوں پیاروں کے لیے کریں. موت آنی تو ہے، اور ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی ایک ہی دن آنی ہے نا، تو اللہ جمعے کی موت آ جائے. حدیث سن لیجئے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اور مسند احمد اور ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا. اب تھوڑا سا اس کو پھر سمجھیے. جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے فرض نماز کے بعد سورت آیت الکرسی پڑھی, جس نے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی, اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف اس کی موت ہے. اب جب یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں نا, تو دو طرح سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. ایک تو خواہش ہوتی ہے کہ ایسا ہو, ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں یا جمعے کی موت کی دعا کریں. لیکن ایک اس کا نیگیٹو اثر بھی ہوتا ہے. میں نے خود اپنے اوپر ایک وقت آیا بچپن میں, جب سے شروع سے یہ روایت اپنے بڑوں سے سنی تھی کہ آیت الکرسی پڑھا کرو, یہ ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے لڑکپن کے وہ دن, کوئی بھی غلط کام کرنا کرنا کوئی بات نہیں, وہ آیت الکرسی تو پڑھتی ہوں نماز کے بعد, اور بس موت کے بعد جنت. ایک دور ایسا گزرا کہ شعور میں یہ چیز تھی کہ گناہوں کر لو گناہ, کیونکہ آیت الکرسی تو پڑھتے اور موت کے بعد تمہیں ملنا ہے. بڑے ہوئے قرآن پڑھا سیکھا تو سمجھ آیا کہ جو 5 دفعہ فرض نمازوں کے بعد اللہ لا الہ پڑھ لے اور اللہ کے 25 نام اور اس کی صفات نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس پڑھے, کیا وہ نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ تو پھیکی چائے والا اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں, 1,25,000 کا کلمہ پڑھا رکھا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم توڑتے ہیں. تو شعور کے ساتھ نیکیاں کریں. دوسری بات اس میں نوٹ کیجئے گا کہ یہ خوشخبریاں کس کو ملیں گی؟ ایسی جو شخص مواحد ہو, اللہ کو ایک مانے, سنت کا تابع ہو. مشرک کب جمعے کو مر جائیں گے تو کیا ان کو جنت مل جائے گی؟ بدتی یا نافرمان یا زنا کرنے والے یا ہائی جیکر یا فتنے فساد کرنے والے یا 100 بچوں کے قاتل, جو بھی غلط کام کرتے ہیں, کیا وہ جمعے کو مر جائیں گے تو کیا یہ خوشخبریاں ملیں گی؟ نیور. یہ شارٹ کٹ کہیں نہیں چلتا. تو یہ اس کو ملے گا جو زندگی بھر بچنے کی کوششیں کرتا تھا, بیچارہ کبھی سیدھا کبھی الٹا ٹیڑھا میڑھا, اللہ موقع بنا دے گا. لیکن ٹرانسگریشن, ریبیلیس ہونا, غلط کاموں کا کرنا اور سوچنا کہ جمعے کو مر گئے. ایک آخری بات کروں کہ اگر ہم کسی کو جمعے کو مرتا دیکھ لیں تو فتویٰ دے کے جائیں وہاں سے کہ بھائی ہو گیا جنتی؟ نہیں کر سکتے. دعا کر سکتے ہیں اور خواہش کر سکتے ہیں, اس کے بعد فتویٰ نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرحوم. پھر اس کے ساتھ کچھ اور لوگ لگاتے ہیں, مغفور. مرحوم کہتے ہیں عربی زبان میں, دیکھے مرحوم مفعول کا وزن ہے, ابجیکٹو ہے. وہ شخص جس مغفور, وہ شخص جس کو بخش دیا گیا. کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے؟ اللہ کے نبیوں کے دور میں تو وہی آتی تھی. عبداللہ بن ابی فوت ہوا, سب کو بتا دیا گیا کہ یہ منافق تھا. ابو جہل مرا, آپ نے بتا دیا یہ کفر پہ. صحابی فوت ہو رہے ہیں, سعد بن معاذ, اللہ کے نبی نے بتایا کہ سعد کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا. یہ تو زبان نبوت تھی نا. میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں پہ رحم کر دیا گیا؟ اللہ کیا کہتا ہے مرحومنی کو؟ بلکہ یہ کہو کہ اللہم اغفر له ورحمه وعفه وعف عنه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. دعا مانگے. اس لیے مرنے والوں کے نام کے ساتھ یہ مرحوم اور مغفور اور اسی طرح کے لمبے کافی ہوتے ہیں, یہ نہیں لگانے چاہیے. پھر تو لوگ بھی کہتے ہیں جی رحم ہو گیا تو آپ کی دعا مانگے. ایک اور بھی میں نے لوگوں میں ذہن چیز دیکھی ہے, وہ جب کوئی نیک شخص فوت ہوتا ہے نا, جیسے نانا دادا یا کوئی بزرگ سسر وغیرہ, تو جو ہمارے گمان کے مطابق بہت نیک تھے, تو پھر ان کے لیے دعا نہیں کرتے. کہتے وہ تو پہلے بخشے بخشائے تھے, وہ تو نیک تھے بڑے. فلاں آپ کو پاک نہ سمجھو, اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو ہمیں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ ہر مرنے والے پہ, چاہے وہ بیت اللہ میں جا کے مرے, وہ احرام کی حالت میں مر جائے, شہادت میں مرے, اس کی بخشش کی دعا کریں, کیونکہ وہ دعا اس کے درجوں کو وہاں بلند کرے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ موت میں کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. اس میں شہادت کی موت, قرض کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا نا, سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے, صرف ایک چیز اس کے اوپر باقی رہے گی, لوگوں کا قرض. حدیث سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. کیا آج کے دور میں قرض کا کوئی کلچر ہے؟ کون ہے جو لونز میں نہیں ہے؟ ایک تھا مجبوری کا قرض اور ایک ہے خواہش کا قرض, عرضوں کا قرض. اس لیے بغیر کسی وجہ کے مقروض ہونا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. دوسروں کو کہتے تھے تم پڑھ دو, کیونکہ نبی کسی کی نماز جنازہ پڑھائے یہ آنر ہے، تو یہ آنر مکروز کو نہیں ہے. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ میت کی جو سوری جو میت ہے وہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے ہینگنگ، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. چلیے صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے خود سے پوچھتے ہیں، کیا میرے اوپر کوئی قرض تو نہیں، کسی انسان کا، کسی بینک کا، کسی کارڈ کمپنی کا، کچھ اینڈ کچھ. اگر کوئی ایسا ہے تو فرسٹ اینڈ اٹ موسٹ کوشش کر کے پہلے اس سے اپنی جان چھڑائیں. آپ کو گھر میں گوشت پکانے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ آپ قرض نہ دور کروا لیں اپنا. مجھے اچھے کپڑے پہننے کا، مجھے اچھی دعوتیں پکانے کا کچھ حق نہیں ہے جب تک میرے سے قرض نہ دور ہو. اور افسوس کی بات یہ کہ جب اس قرض میں نافرمانی کے ساتھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں. ہم سب جانتے ہیں کون سی چیز ہے کہ جس کو انٹرسٹ فری کر کے لون کو دے. کوئی بیوقوف تھوڑی ہے کہ آپ کو ایک چیز 20 سال کے قرض پہ دے دے. آپ بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہم نے یہ گھر 4 لاکھ کا لیا، بس 20 سال میں قسط دینی ہے. یہ کہتے ہیں نا، قسط کتنی دینی ہے اور ڈاؤن پیمنٹ کتنی، اس سارے کو 20 سے ضرب دے کے دیکھیے. جو آپ نے 4 لاکھ کا گھر لیا ہے نا، جب 20 سال بعد وہ پیمنٹس پوری ہوں گی، وہ کم سے کم 6 سے 6.5 لاکھ آپ دے چکے ہوں گے. اور یہ 2.5 لاکھ اوپر کدھر گئے؟ یہ آپ کے قرض کی قسطیں تھیں، کٹھا دیتے تو 4 ہی تھا. آج خریدا، آج اس کی پیمنٹ کر دی، 4 لاکھ ہو گیا ختم. لیکن ہم کہتے 4 ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی ہم 6 سے بھی زیادہ دے چکے ہوتے ہیں. اور صرف اس شوق میں کہ چلیں 20 سال میں دینا ہے، اور پھر اس میں سب کو معلوم ہے یہ چیزیں. تو قرضوں سے اپنی جان کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے محفوظ رکھے. اور موت تو کبھی بھی آئے گی. پہلے دیکھیے کہ ماں باپ فوت ہوتے تھے تو ورثے میں دولت دے کے جاتے تھے نا، سونے چاندی دیتے تھے. آج ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو وہ قرضوں کے تحفے دے کے جاتے ہیں. پہلے خود ساری زندگی معاف کراتے رہتے ہیں، پھر دوسروں کو. غلط بات ہے. ایک سسٹر نے ایک موقع پہ میرے سے کچھ ایسا مسئلہ پوچھا کہ بھائی ہمارا کاروبار میں سے، مطلب باپ کی ڈیتھ کے بعد بھائیوں نے پیسے چیزیں کاروبار باپ کا لے لیا ہے، تو بہنوں کا کیا حصہ ہے نا. جب ڈیٹیلز کھلی میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ابو جب فوت ہوئے تو تھا کیا اور کتنا تھا. ساری بات کا جو اینڈ پہ خلاصہ تھا، فیکٹری تھی، انٹرسٹ پہ تھی، قرضوں پہ تھی، قسطیں دے رہے تھے اس کی، گھر تھا قسطیں دے رہے تھے، بزنس میں پیسہ لگا ہوا تھا، اس میں چل رہا تھا معاملہ. سیتن او دین، اگر آپ یوسیکم اللہ فی اولادکم آیت نمبر 12-14 کے آگے سورۃ نساء پڑھ لیجئے، وراثت کے سارے مسائل اس میں، وصیت کے مسائل اس کے ارد گرد پھرتے ہیں کہ سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، پھر باقی کو حصہ دیا جائے گا. تو میں نے کہا آپ تو بتا رہی ہیں آپ کے والد اتنے مقروض تھے. میں نے کہا وہ اب قرضے کون دے رہا ہے؟ کہہ رہی وہ بھائی دے رہے ہیں. تو میں نے کہا تو قرضے تو زیادہ ہیں، پیسہ تو تھوڑا ہے، تو آپ کے تو باپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم مسلمان کتنے گھن چکر بن گئے. بیسکس آف اسلام، آج میں مروں سب سے پہلا قبر میں سوال مجھ سے یہ ہونا ہے کہ بچوں کو کتنے قرضے دے کے آئے ہو. تو کیا یہ وہ وقت نہیں کہ ہم توبہ کر کے ختم کریں؟ اور دکھ کی بات ہے، ایک سسٹر نے کہا کہ میرے سسرال والے گھر لیتے ہیں، ایک گھر لیا ہے، دوسرا لے، اب ایک اور لے رہے ہیں. اچھا بھی کیوں لے رہے ہیں؟ ایک آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. کہتے وہ کہتے ہیں یہ گھر لے کے اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے. تو میں نے کہا اچھا الحمدللہ اتنے امیر ہیں، اتنے پیسے ان کے پیڈ آف. کہتی گھر ایک بھی پیڈ آف نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے یہ گھر بیچیں اور باقیوں کو پے آف کر دیں. کہتی وہ کہتے نہیں چھوڑو چھوڑو، دیکھیں گے بعد میں، ہمیں اس پہ قرضہ پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، وہ خود اپنا گھر مہنگا کر رہے ہیں، اکٹھا دیں گے تو 4 لاکھ دیں گے، اتنے سال میں دیں گے تو 2.5 دیں گے. پہلے ایک گھر پورا پے آف کر لیں، پھر دوسرا کریں. یعنی صرف یہ میں شعور کو بیدار کر رہی ہوں کہ یہ زبان زدے عام مسئلے ہیں جس پہ کوئی بولتا بھی نہیں آج کے دور میں. گھر تو گھر، لوگوں نے تو دینی ادارے تک قرضوں پہ لیے ہوئے، اور جس میں نافرمانی ہے. تو یاد رکھے موت کی صورت میں یہ سارے بات ہم سے پوچھے جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو پاک کرے، خواہشوں کو کم کریں، زیور بیچیں، اپنے کچھ کریں. اللہ گھر بنانے سے منع نہیں کرتا، اللہ کی نعمت ہے آپ کا اپنا گھر، اللہ گھر اللہ کی نعمت ہے. لیکن آپ اس کو مینج کر کے اچھے طریقے سے کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ برکت کتنی ہے. جس چیز میں اس طرح کا پیسہ، سود کا یا قرض کی چیزیں آتی ہیں، اس سے تو برکت بھی چلی جاتی ہے. تو بہرحال اگلی چیز پہ چلتے ہیں، اور وہ ہے اچانک موت. اچانک موت مومن کے لیے رحمت اور غیر مومن کے لیے عذاب ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، کھڑے کھڑے جان نکل جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبید اللہ بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اچانک موت غضب الہی کی پکڑ ہے. یعنی اللہ کسی کو جب پکڑتا ہے نا اچانک، تو توبہ کی مہلت بھی نہیں دیتا. یہ ابو داؤد اور بیہقی کی روایت ہے شعب الایمان میں، اور رزین نے اپنی کتاب میں یہ کہا کہ موت کا اچانک آنا کافر کے لیے غضب الہی کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے باعث رحمت ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے، بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے. آپ دیکھیے، ایک بندہ جس کا حساب ساتھ ساتھ سب کے کلیئر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آنا پائی کلیئر ہے، اس سے تو کوئی کسی وقت بھی آ کے حساب پوچھے گا، وہ دے دے گا، یہ آپ نے دیا، یہ میں نے لیا، اتنے کا دیا، دیکھیں آپ کا میرا حساب کلیئر ہے. یہ ہے مومن. مومن رات سے پہلے اپنے اس دن کے گناہوں کی معافی مانگ کے رو دھو کے سوتا ہے، اللہ میں نے سونا ہی نہیں ہے جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دے گا. تو ہی از ایور ریڈی ٹو ڈائی، وہ تو موت کے لیے ہر وقت تیار ہے نا. جیسے آپ کسی آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے عمرے کے ویزے لگوائے ہوتے ہیں، پھر اچانک پتا چلتا ہے ویزا لگ گیا اور شام 5 بجے فلائٹ ہے، ایسے ہوتا ہے نا. تو لوگوں نے تیاری کی ہوتی ہے، بیگ پکڑا، سلام کی، چل پہ نکل گئے. جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ کہے گا اٹس امپاسبل، ہاؤ کین آئی گو دیر، رائٹ؟ تو یہ سوچیں، مومن اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بہت کلیئر رکھتا ہے، اے سب صاف. لیکن کافر پینڈنگ، منافق پینڈنگ، کر لوں گا توبہ ذرا بعد میں، کر لوں گا نیکی ذرا بعد میں، کر لوں گا بعد میں. تو لہٰذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں کوئی ایسا معاملہ اپنے سر پہ نہ لینے والا بنائے کہ موت کے وقت فکر پڑے. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب کوئی مرنے کہیں جانے والا ہوتا ہے، سوری، ہم کہیں پردیس جائیں یا عمرے پہ، تو بعض لوگ اس وقت پھر یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کی، یہ اس کی ہے، اور کچھ لوگوں نے سب چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک. وقت ان کو آخری وقت میں گھبراہٹ نہیں، کیونکہ وہ ہر دن کو اسی طرح سوچتے ہیں جیسے ہم نے کبھی جانا ہے. تو اس میں سے میرے اور آپ کے عمل کی بات کیا ہے بھلا؟ کہ ڈونٹ ڈیلے، پینڈنگ پہ نہیں چیزیں رکھیں. آج مجھے موت ہے تو میں کس کس کے حساب کتاب لکھا رہی ہوں گی آپ کو، کس کا دینا، کس کا لینا، کیا کرنا ہے. تو موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اچھا، مومن کے لیے اچانک کیوں ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیں کہ مومن کی موت اچانک رحمت کیوں ہے، کیونکہ اس کو پھر موت کی سختیاں نہیں آتی. وہ جو سکرات الموت ہے نا، وہ نہیں ہوتی، بس دل میں کچھ ہوا ایک دم گرا اور مر گیا. حالانکہ موت کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا، 500 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، تو کسی نے اسے پوچھا کہ سناؤ کہ موت کیسی تھی، تو کہتا ہے آج بھی اس کا ذائقہ منہ میں ہے. یعنی بات کا خلاصہ کہ موت کے 500 سال بعد بھی اگر کسی کو زندہ کر کے پوچھا جائے تو وہ موت کی تکلیف اور اس کی کڑواہٹ ابھی بھی اس کے منہ میں ہوگی. اتنی تکلیف تو موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بری موت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. بعض وقت ہم خود ہی فتوے دینے لگ جاتے ہیں نا، فلاں کی موت اچھی تھی، بری تھی، لیکن بری موت سے پناہ مانگنا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ دہراؤں گی انشاءاللہ. حدیث سن لیتے ہیں. ابو الیسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. میں بولتی ہوں آپ بھی پیچھے مانگے. اس وقت دعا کے طور پہ مانگ لیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والهدم والغم والحريق والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأعوذ بك من أن أموت لدیغا. دعا سنیے کتنی پیاری آپ نے مانگی ہے. یا اللہ، بڑھاپے کی عمر میں مرنے سے، یعنی اتنی لمبی عمر کے بوجھ ہی بن جاؤں دوسروں پہ، بلندی سے گر کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کسی چیز کے اپنے اوپر گرنے سے واقع ہونے والی موت، یعنی گھر کی چھت ہی گرے تو میں اس میں مر جاؤں، اور غم سے آنے والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نیز آگ میں جل کر مرنے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مرتے وقت شیطان کے کسی بھی حملے سے پناہ مانگتا ہوں. تیری راہ میں جہاد کرتے وقت پیچھا دکھا کر، یعنی بیک کرنا، پشت کرنے سے مرنے سے مدد مانگتا ہوں. اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے آنے والی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں. الحمدللہ کتاب الدعا اگر آپ اسی سیریز کی سنیں تو اس میں پوری تفصیل سے دعائیں بھی کرائی ہیں, اس میں یہ ساری دعائیں ان کی تفصیل ان کا ترجمہ بتایا گیا ہے. اگر آپ خود سے چلتے پھرتے آن لائن سے سننا چاہیں تو nurulquran.com پہ جا کے آپ آڈیوز کے سیکشن میں سے کتاب السنہ کی سیریز میں کتاب الدعا سن لیں, اور آپ کو اس کی آڈیوز بھی مل سکتی ہیں اور بکس بھی ملتی ہیں, لیکن یہ دعائیں مانگنے کی ہیں. تھوڑی سی بات کریں کہ اس میں دیکھیں کتنی مختلف قسم کی موت ہے نا, ڈوب کے مرنا, جل کے مرنا. ہم میں سے کوئی پسند کرتا کہ اس میں سے کسی طرح کی موت ہو؟ رات کو کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کسی کی پرانی بات سنا رہی تھی کہ گھر میں آگ لگی, گھر کی جو دادی تھی یعنی جو بڑی ساس تھی وہ اس میں جل گئی, دو بچے تھے بہو کے وہ جل گئے, اور بہو اور بیٹے نے باتھ روم کی کھڑکیوں کے راستے چھلانگ لگا کر جان بچائی. یہ باتیں ضرب المثل بن جاتی ہیں نا. آپ سوچیں کیا موت کا وقت ہوگا جس وقت ایک گھر سے 3 لاشیں نکلی ہوں گی اور گھر بھی جل گیا. یہ ہے دنیا, آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے. تو دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ایسی موتیں نہ آئیں. اس طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کو ہم بچاتے ہیں, سانپ کیڑے بچھو ہم تو نہیں بچا سکتے, یہ دعائیں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بچائیں گی. پھر اسی طرح خودکشی یا سوسائڈ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی یعنی بلندی سے گرا, وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پہاڑ سے گراتا رہے گا. یعنی ایک دفعہ موت کی تکلیف کتنی ہے, لیکن اس شخص کو بار بار موت کی تکلیف ہوگی اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی یہی کیا حالت رہے گی. آپ اس تکلیف اور اذیت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کر اپنے آپ کو ہلاک کیا یعنی خودکشی کی تو جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے کھاتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. اور جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا یعنی کوئی ویپن یوز کیا خودکشی کی, وہی ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے جس دین میں خودکشی حرام ہے پھر وہاں سوسائڈ اور ڈرون حملے اور دوسروں کو مارنے کی کہاں گنجائش ہے. اگر ہم مسلمان ان باتوں پہ عمل کریں اور ان اس علم کو عام کریں تو آج ہمارے اوپر جتنے الزام لگے ہوئے نا ٹیررزم کے اور یہ سب دور ہو سکتے ہیں. تو کبھی بھی خودکشی کسی کی نہ اگنور کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ دیکھیے ایمان خراب ہوتا ہے نا تو ایسے ہوتا ہے. چند دن نہیں بلکہ 1 مہینہ ڈیٹ پہلے میں نے کلاس میں ایک شیئر کیا تھا واقعہ کہ ایک چھوٹا بچہ کس طرح ایک عورت کی خودکشی سے اس کو بچانے کا ذریعہ بن گیا جو بالکل ڈپریس تھی اور میاں کا بھی انتقال ہو گیا, بچے ملنے کوئی نہیں آتے. شی واز کلوز ٹو ڈائی یعنی وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کا گھر میں ہینگنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو رسی تک لٹکا لی ہوئی تھی اور نیچے دروازہ بجتا جا رہا ہے بجتا جا رہا ہے, ایک دفعہ بجا, دو دفعہ بجا, تیسری, خیر جب ڈور نوک ہی ہوتا رہا تو آخر کہتی میں نے کہا ذرا میں دیکھ کے ہوں ہے کون تو پھر خودکشی کرتی آ کے. اور جب گئی تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور اس نے اس کو پیار سے بات کی اور اس کو ایک روڈ ٹو جنہ نام کا بکلٹ دیا تو کہتا ہے کہ یعنی تمہارا گاڈ جو ہے تمہیں یاد کرتا ہے. کہتی ہے وہ میں نے اس کے ہاتھ سے لیا, وہ بڑا اسمائلی بچہ تھا, وہ تو چلا گیا اور میں وہیں بیٹھ کے تو وہ کتاب پڑھنے لگ گئی. بس وہ ایک بکلیٹ کو پڑھنے کے دوران میرے سارے کانسیپٹس دور ہوئے, غلط ہوئے, میرا ڈپریشن گیا کہ میں کن چیزوں میں پڑھی ہوں اور مجھے اسلام میں انٹرسٹ ہوا. اگلے جمعے اسی مسجد میں جہاں سے وہ بچہ آیا تھا وہاں وہ جمعے کی نماز پڑھنے گئی اور بعد میں مولوی صاحب نے کچھ پوچھا کہ کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ لاسٹ فرائیڈے تک میں مسلمان بھی نہیں تھی لیکن ایک چھوٹا بچہ جو صرف لوگوں کو ایسی دعوی میں پمفلٹس اور بکلٹس دیتا اس کی وجہ سے میں آج اسلام پہ بھی ہوں اور زندہ اور میں بہت خوش ہوں. تو آج آپ کے میرے ارد گرد پتہ نہیں کتنے لوگ ڈپریشن میں خودکشیاں کر رہے ہیں. تو محبتیں بانٹیں, اپنی زندگی کے لیے جئیں گے جنت میں جا کے, وقت ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ باتیں یہ ہے کہ جو ہمارا مال ہے منی میٹرز اس کا موت کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اسے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی چاہیے. یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویل. ٹھیک ہے, عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں فرق. بعض لوگوں کا خیال کیا کہ وصیت میں یہ لکھ دوں اس بیٹی کو یہ دینا ہے, اس بیٹے کو یہ دینا ہے, اس کو یہ دینا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ وصیت نہیں ہے. جن کو اللہ نے حصے دے دیے نا وارثوں کو، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، شوہر بیوی، ان کے حصے اللہ نے دے دیے ہیں، ان کے بارے میں میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں زندگی میں دینے آپ دے دیجئے، سارے بچوں کو دے رہے ہیں، ایک کو دے دیں، سب کو دیں، مرضی سے دیں گا. مرنے کے بعد اگر آپ نے دینا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ وارثوں کو نہیں دے سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چھوٹے بچے کو یہ گھر دے دینا، نیور، یہ جرم ہے، یہ کرائم ہوگا اسلام کی نظر میں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج میرے پاس 100 پاؤنڈ ہے، یہ 100 پاؤنڈ از مائن، میں سارے کا سارا آپ کو دے دوں، میں اس سے کپڑے خرید لوں، میں اس سے جا کے کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی دین کے کام میں لگا دوں، اٹس مائی پلیئر، اللہ ول ناٹ فاربٹ می. لیکن آج ابھی میری یہاں جان چلی جائے اور بعد میں آپ میرے پرس میں سے وہ 100 پاؤنڈ نکالیں، اب اس 100 میں سے میرے صرف 33.33 ہیں، 66.66 میرے وارثوں کے ہیں جن کو شرع کے حق ہے، میرے شوہر کو، میرے گھر والوں کو ملیں گے. 33 جو میرے ہیں نا اس کو وصیت کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اگر میرے پاس مال، زیور، کپڑے، گھر، کچھ بھی مائی اون پرسنل بلانگنگز ہیں تو میں 1/3 کے اندر رہتے ہوئے کوئی چیز ان کو دے سکتی جن کو اللہ سے نہیں مل، یعنی ان کو شریعت سے نہیں ملنا تھا. لائک جیسے مثال ہے میری پھپھو، میری خالہ، کوئی میرا ماموں، کوئی میری دوست، کوئی آرگنائزیشن، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی دعویٰ فنڈ، میں دینا چاہتی ہوں 1/3 کے اندر دینا ہے تو مجھے لکھ دینا چاہیے. اگر میں لکھ کے چلی گئی تو پھر میرے وارثوں پہ فرض ہوگا کہ وہ 1/3 منی ان کو دیں اور باقی 2/3 کے اندر سے حصے دیں. کیونکہ اگر آپ لکھیں گے نہیں تو آپ بتائیے کہ بعد والوں کو کیسے پتا چلے گا. حضرت ابن عمر، اب روایت سن لیجئے، ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو، پانی دیجئے گا، کوئی قابل وصیت چیز ہو تو اسے لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے. الحمدللہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب 2 راتیں کیوں؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور ابن عمر کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد میری زندگی میں ایسی رات نہیں آئی کہ میں نے نہ لکھا ہو. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کی بات یہ کہ جزاک اللہ خیر کہ ہم لکھ لیں، زندگی میں دے دیں تو اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہتے تو لکھ کے رکھ دیں اور اس کو اٹیسٹ کروائیں. آپ کو ہوتا ہے نا کہ لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں سم ٹائم، تو کسی بھی ایسی چیز، ایسے ریلائبل پرسن، گواہ کی صورت میں لکھ کے رکھ دیں. یہ نہیں کہ آپ نے لکھ کے اپنے ہی کمرے میں کہیں چھپا دی اور وہ بٹ بٹا گیا، اس کے بعد سال بعد صفائی میں وہ پیپر نکلا. تو اس کے لیے الحمدللہ پیپر بھی موجود ہے. جب ہم اپنی کلاسز میں یہ ٹاپک پڑھتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس پیپر کے اوپر لکھ کے رکھ لیں، تو کم از کم گواہ بنا کر کچھ ایسے لوگوں کو رکھ لینا چاہیے. موت کے وقت انسان کو اپنے مال کا 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے. روایت ہے عمران بن حسین سے، ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے سارے یعنی 6 غلام آزاد کر دیے اور اس کے پاس ان غلاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. غلام اس دور کے ایسٹس تھے، جیسے وہ کام کرنے کی ورکنگ فورس تھی، بکتے تھے. تو اس نے سارے کہا کہ ان کو آزاد کر دو. تو اللہ کے نبی نے ان غلاموں کو بلایا، ان کے 3 حصے کیے. اب 6 میں سے 3 جب حصے کیے ہوں گے تو 2 بنے نا، کہ 2 غلام آزاد ہونے. اب کن 2 کو کرے؟ کرا ڈالا، یعنی آپ نے اس میں پیپر ڈال کے کرا کیا اور 2 غلام آزاد کر دیے، 4 غلام باقی رکھے اور مرنے والے کو آپ نے سخت ڈانٹ پلائی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. کیا سمجھ آیا؟ کہ اگر 6 آزاد کرنے تھے تو زندگی میں کر دیتا، اب وہ 4 جو باقی تھے وہ اس کے وارثوں کے تھے. تو مرتے وقت ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو نقصان نہیں دے سکتے. بعض لوگ سگے سوتیلوں میں پڑ جاتے ہیں، بعض بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. اب ہم آتے آخر انشاءاللہ، بس ایک آدھا ٹاپک چھوٹا سا رہ گیا کہ مرنے کا جو قریب جو شخص ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو مرنے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور میت کے پاس بھلائی اور خیر کی باتیں کرنی چاہیے، تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت شداد بن نوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ جب روح نکلتی ہے یعنی فرشتے روح کو قبض کر کے واپس آتے ہیں تو نظر روح کے پیچھے ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، اوپر فرشتوں کو دیکھتی ہیں. اور سورت اگر آپ کھول لیجئے سورہ الاعراف میں، اور آگے جا کے سورہ ابراہیم میں بھی آیتیں آتی ہیں کہ جس سے جرنی آف دی سول آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ریکارڈ ہوئے پورا جرنی آف دا سول، کہ مرتے ہی مومن کی روح کے سٹیپس کیا ہے اور کافر کی روح کے کیا ہیں. تو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. کہاں سے سننا یہ بعد میں پوچھ لیجئے گا. تو پھر بند کر دینی چاہیے. ایک تو خوفناک ہو جاتی ہے شکل، آنکھیں پتلیوں پر چڑھ جاتی ہیں، اور دوسرا تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. تو اس کو بند کر دیجئے. اور فرمایا کہ بھلی بات کہو، کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو گھر، میت والے گھر میں کبھی بد دعائیں نہیں دینی چاہیے خود کو. بعض لوگ کہتے ہیں میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، فرشتے کہہ دیں گے آمین، اچھی باتیں کریں. اس لیے میں اور آپ اگر کسی کے بارے میں سنیں کہ ان کے گھر ڈیتھ ہوئی ہے، ایک تو تعزیت کے لیے جائیں. آگے انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک جو کل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں تعزیت کا بھی آتا ہے. کنڈولنس کیسے کریں، بعض جب ہم اس پہ بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تو گائیڈ لائن انشاءاللہ میں ملے گی. تو کہیں کسی کے گھر میں جانے کا ایک اور موٹیو بھی ہو سکتا ہے، میں اپنے دل کی دعائیں مانگا ہوں وہاں جا کے. کوئی دکھ سکھ سب کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو میت والے گھروں میں اگر جائیں تو وہاں بیٹھ کے کثرت سے دعائیں کیجیے. یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد جو مر جاتا ہے، جب کسی کے مرنے کی خبر ملے تو کیا کہا جائے، تو اس کے لیے دعا کے الفاظ ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے. اچھا، مصیبت سے مراد دیکھیے صرف موت نہیں ہے، لیکن موت تو بڑی مصیبت ہے. دعا بڑی عام ہے، لیکن میں دہروانا چاہوں گی آپ سب سے، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واحلف لی خیرم منہا. کہ جو یہ دعا پڑھ لے، اب اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے سنیے گا، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے. یا اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے میں بہترین اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ دے. بس اتنی یہ دعا ہے. کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچنے والی مصیبت کا اجر بھی دیتا ہے، یعنی اس کا ریوارڈ دے گا، اور اس کے نعم البدل بھی عطا کرے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. اب ام سلمہ، آپ نے نام سے جان لیا ہوگا کہ ازواج مطہرات میں تھی. بڑا خوبصورت واقعہ ان کا اپنا ہے اس واقعے بارے میں. یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی، اور ام سلمہ اور ابو سلمہ وہ کپل ہے جنہوں نے اول اول ہجرت کی مدینہ میں، یعنی بہت بگنرز تھے، پائنیئرز تھے یہ ہجرت میں. تو ان کے شوہر کی عادت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، جو بات آپ سے سنتے وہ آ کے آپ سے شیئر کرتے. اللہ کرے آج بھی گھروں میں شوہر بیویوں کا یہی تعلق ہو کہ اچھی اچھی باتیں آ کے شیئر کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ابو سلمہ آئے تو کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے وہ پڑھے، تو اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا، یعنی آلٹرنیٹ بھی دے گا. اور یہ دعا پڑھائی. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے ہی یہ دعا یاد کر لی. اللہ کا کرنا، دیکھیے چند دن کے بعد اب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ عدت کے دوران میں یہ دعا مانگتی تھی، اور میں دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا شخص مجھے مل سکتا ہے، اتنے نیک اور اتنے اولین مہاجرین میں. لیکن جو ہی عدت ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دوں. کہا اللہ کے نبی نہیں، میں بڑی عمر کی عورت ہوں. تو کہا میری بھی عمر کم نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی میں بچوں والی ہوں. تو کہا آپ کے بچے میرے بچے رہیں گے. کہا نہیں اللہ کے نبی، میرے مزاج میں غصہ ہے کہ میں ایسی بات شوہر بیوی کے ناطے سے نہ کر دوں جو آپ کے رسالت کے مقام پہ عزت ڈالے اور میرا ایمان خراب ہو. تو کہا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا غصہ کم ہو. اور اس طرح وہ ام سلمہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئے. پورے یقین سے یہ دعا مانگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. ایک شخص کا چراغ بجا، بجلی چلی گئی جس کو آج کی زبان میں کہے، تو انہوں نے انا لیلا پڑا. تو کسی نے کہا یہ کوئی مصیبت ہے؟ تو کہا ہاں، چراغ کا بجھنا بھی مصیبت ہے. چھوٹے چھوٹے غم آتے رہتے ہیں نا، دوسروں کے اپنے. تو یہ دعائیں مانگے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اگلی چیز یہ کہ میت کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے. چہرے میں، جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے وفات پائی تو انہیں ایک یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کوئی بندہ اپنا आप खोलना नहीं चाहता ना किसी के सामने, तो मरने के बाद कभी रंग काला हो जाता है, कभी बॉडी में ब्लड होता है तो उससे चेंजेस आ जाती, शक्ल बदल जाती है, नहीं बतानी चाहिए। आप देखिए कि हमारे कल्चर में ये बहुत खराब चीज है कि इसरार करके मैयत का मुंह देखते हैं, मरते भी देखते हैं बाद में और फिर गुसल के बाद देखते हैं, पसंदीदा नहीं है। कोशिश करें ना देखें, और खास तौर पे गुसल से पहले तो बिल्कुल ना देखें। बाज दफा जब ना जान निकलती है तो मौत के असरात होते हैं, जैसे किसी के बारे में बताया उन्होंने कि जब उनकी तकलीफ हुई तो उनका चेहरा ही टेढ़ा हो गया, तकलीफ दर्द इतनी होती है, लेकिन बाद में जब गुसल दिया तो फिर चेहरे पे बड़ा सुकून था। तो कभी इसरार ना करें, बल्कि बस अपनी नसीहत के लिए अपने आप को उस कफन में देखना है तो देख लें, बाद में अव्वल से ना देखें तो बेहतर है। तो बहरहाल ये कि चेहरे के ऊपर कोई चादर डाल देनी चाहिए, और हमारे तो फिर जाके गैर महरम मर्दों तक के देखती हैं औरतें, ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह मैयत के वोरसा को मैयत का कर्ज अदा कर देना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह उस वक्त तक जन्नत में जाने से रुकी रहती है, नोट करें, जब तक इसका कर्ज अदा ना किया जाए। अहमद इब्ने माजा और तिरमिजी की रिवायत है। अब तो ये बात क्लियर है ना, हदीस के लफ्ज है। पता नहीं कितने मुसलमान जो कई सालों से मरे हुए उनकी अभी जन्नत में रूहें जा ही नहीं पा रही, शायद 20 साल की किस्तें पूरी होंगी तो जाएंगे। तो फर्स्ट अटमोस्ट प्रायोरिटी बनाइए अपनी कि अपने कर्जों को दूर करना, और जब खास तौर पर कोई फौत हो जाए तो उसकी बिलोंगिंग्स अब कैसे दूर करें, बेच दें उस चीज को, नहीं है पैसे तो बेच दीजिए, छोटा घर ले लीजिए, वो चीज उसकी जान उसके अकाउंट से तो कम अज कम निकल जाए। तो बहरहाल यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त रिवायत है और आपके सामने इसका हवाला भी मौजूद है। फिर इसके बाद क्या हमें दूसरों को इत्तला देनी चाहिए किसी के मरने की, जैसे निकाह के बारे में आता है ना कि अपने निकाह का ऐलान करो, ढके छुपे निकाह नहीं करना चाहिए, तो क्या मौत की भी खबर है, तो बिल्कुल खबर देना मसनून है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाशी की मौत की खबर उसी रोज लोगों को भिजवाई जिस रोज वो फौत हुआ, फिर लोगों के साथ जनाजा गा तशरीफ ले गए और निजाशी की नमाज जनाजा पढ़ी जिसमें 4 तकबीरें कहीं, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब ये नॉन मुस्लिम बादशाह था किसी मुल्क का, अल्लाह के नबी ने जब उसको मैसेज दिया, हबशा का बादशाह था ये, तो वो मुसलमान हो गया। अब वो ऐसी जगह पे थे जहां कोई भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने फिर उसकी गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ी और लोगों को खबर दी। तो ये क्यों खबर देनी चाहिए, ताकि लोग उसके बारे में कलमाए खैर कहे और दुआ करें, और जो रिश्तेदार करीब है वो अगर आ जाते हैं तो सर थोड़ा सा उनको सब्र भी हो जाता है। फिर मरने वाले की खूबियों का जिक्र करना चाहिए और इसकी बुराइयों का जिक्र करना मना है। हम औरतों को तो ये बात दोहरा के सुनना और कह लेनी चाहिए कि मरने वाले की बुराइयों का जिक्र करना मना है। जो सास चली गई अब उसकी बुराई मत किया करें, जो बहू चली गई, जो आपका रिश्तेदार जिसने कभी आपको सताया था, जुबान बंद कर लें। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी के सामने किसी मरने वाले का जिक्र बुराई के साथ किया गया तो आपने फरमाया, अपने फौत शुदगान का जिक्र भलाई के सिवा यानी बुराई के साथ कभी ना करो। ये निसाई की रिवायत है। और हजरत आयशा का एक और बड़ा खूबसूरत की रिवायत है, कहती है रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुर्दों को बुरा ना कहो, जो कुछ उन्होंने आगे भेजा है वो उसका बदला पा चुके। निसाई की रिवायत है, यानी वो अपने बुरे अंजाम पे पहुंच गए, अब तुम क्यों बोलते हो। बल्कि हजरत आयशा का एक अपना भी कॉल मिलता है, कहती हैं कि लोगों, जिंदा लोग थोड़े हैं जो उनकी बुराई करो, तो मुर्दों की क्यों करते हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जुबानें बंद रहें, और जिप द माउथ, जिप लगा लीजिए, 100 बातें भी पता हो ना तो एक भी ना बोले, क्योंकि आज आप उसकी बुराई करेंगे कल अल्लाह किसी और को आपकी बुराई पे लगा देगा। फिर इसी तरह मरने वाले के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या रोना धोना जायज है। तो पहली बात है कि गम की हालत में मैयत पर रोना, चीखना, चिल्लाना या मातिम करना मना है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने हालत गम में अपना चेहरा पीटा, अपना दामन फाड़ा और जाहिलियत की बातें की, वो हम में से नहीं है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब कुछ तो अमूमन हमारे कल्चर में होता है, सिर्फ आंखों से आंसू बहा सकते हैं। अल्लाह के नबी का अपना बेटा फौत हुआ इब्राहिम, तो आपने कहा कि या इब्राहिम, ए इब्राहिम हमारा दिल तेरी, ए इब्राहिम तेरी मौत पे हमारा दिल अजुर्दा, हम दुखी हैं, हमारी आंखें रोती हैं, लेकिन हम जुबान से यही कहेंगे कि हम अल्लाह के फैसले पे राजी हैं। फिर इसी तरह आप देखिए, जिस घर में मातम और नौहा, ये आप ले लीजिए पानी, جس گھر میں ماتم اور نوحہ کرنے کی رسم ہو، اس گھر میں مرنے والا اگر اپنے مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے منع نہ کرے، یہ غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں منع نہیں کرتے کہ دیکھو میرے مرنے پہ یہ رونا دھونا نہ کرنا، بہن نہ کرنا، تو مرنے کے بعد نوحہ کرنے والوں کا عذاب میت کو ہوگا. ہم تو اس کے جانے پہ رو رہے ہیں محبت میں، اس کو اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اگر مرنے والا نوحہ اور ماتم کرنے کی وصیت کرے پھر بھی دوسرے بعد میں باز نہ آئے، تو پھر نوحے کا عذاب میت کو نہیں ہوگا. تو آج بھی آپ بھی میں بھی اپنی فیملی اس خاندانوں کو یہ بتا دے کہ دیکھو میرے مرنے پہ یہ سب کچھ نہ کرنا جو مجھے تکلیف میں ڈالے. روایت سن لیجئے مغیرہ بن شعبہ کی. ہمارا ٹاپک ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس 5-6 منٹ میں ہم اس کو پورا کریں گے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس میت پر نوحہ کیا جائے اس نوحے کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ کہیں گے پھر کیا کریں؟ تو صبر کریں. میت موت پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے. قابل ثواب صبر وہی ہے جو صدمے کے فوراً بعد کیا جائے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے فوراً بعد، یعنی ایٹ دا اسپاٹ جس کو کہے کہ خبر آتے ہی، ثواب کی نیت سے صبر کیا تو میں تیری جزا کے لیے جنت کو پسند کروں گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے الحمدللہ کہنا چاہیے یہ خبر سن کے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں جس کا نام بیت الحمد ہے، کیونکہ میں نے بندے کو دکھ دیا، اس کی پیاری چیز لے لی اور اس نے میری تعریف کی، تو میں اس کو جنت میں تعریف والا گھر دوں گا. پھر اسی طرح میں سکتے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین ہوئی، یعنی آپ کی پیاری بیٹی فوت ہوئی، ہم سب وہاں موجود تھے. رسول اللہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس کے پاس مراد ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. یہاں وہ بات نہیں پتا چل رہی جو میں مجھے پتا ہے اور آپ میں سے بہت ساروں کو بھی پتا ہے جو کلاسز لیتے ہیں، کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. کب؟ پہلی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی جب آپ غزوہ بدر سے لوٹ رہے تھے، یوم الفرقان، بہترین فتح ملی. بیٹی بیمار تھی اور اللہ کے نبی عثمان کو کہا کہ آپ بیٹی کی تیمارداری کرو، میں جا رہا ہوں. یعنی بیٹی کی بیماری نے اللہ کے کاموں سے نہیں روکا. اور دوسری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی جب تبوک کے سفر سے واپس آئے، اس میں بھی بہترین فتح تھی. بدر پہلی جنگ ہے تو تبوک آخری. پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ کے نبی کا جو مشن تھا نا، وہ ذاتی دکھوں غموں سے آزاد تھا. ہم تو ایک مہینے کی چھٹی لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، 19-20 کا ہمارے گھر میں کام ہی آ جائے چھوٹا سا، تو زندگی چلنے کا نام ہے. بعد میں آ کے قبر پہ دعا کر رہے ہیں، یہ تک نہیں کہا کہ ٹھہر جو میری بیٹی کا جنازہ روک لو. آج ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہائے نبی جنازہ پڑے، باپ پڑے، واپس آؤ، کیوس پڑ جاتا، لاش کو کسی ڈیڈ باڈی کو کسی ایسے سرد خانے میں رکھتے. کچھ نہیں کیا، ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ اپنی روٹین پہ. آج ہم نے جینے مرنے شادی غم کو گلے کا ناسور بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا. ابن ماجہ کی وجہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو ابو بکر نے آپ کو کس کیا تھا. تو کر سکتے ہیں، تھوڑا صبر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، جب حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ان کے پاس پہنچے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے حجرے میں ابو بکر اور عمر کے رونے کی آوازوں میں سے الگ الگ پہچان کر رہی تھی. یہ احمد کی روایت ہے. بڑی تکلیف کی موت تھی سعد بن معاذ کی. میں نے کل کے سبق میں سنایا تھا، اگر آپ میں سے کوئی سی سیریز کو سن رہا ہے تو جیسے پچھلا ٹاپک تھا اس میں سن لیجئے، کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو اللہ کا عرش کانپا تھا. تو کل جو آپ میں سے ساتھی تھے انہوں نے یقیناً یہ سنا تھا. تو گویا کہ رو سکتے ہیں، آواز بھی تھوڑی نکل سکتی، لیکن بین کرنا، چیخنا چنگھاڑنا نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ نے حضرت عثمان بن مزون کو مرنے کے بعد بوسہ دیا، آپ ان کی میت پر رو رہے تھے. یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے ساتھیوں سے کتنا پیار تھا. اب عثمان بن مزون صحابی ہیں اور آپ ان کی وفات پہ رو رہے ہیں. صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور جنت میں گھر حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ ہمارے لیے واز کا ایک دن مقرر کر دیں. نوٹ کیجئے، عورتوں میں اتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا اس دور میں، کہتی تھی کہ ایک دن ہمارے لیے خاص کر دیجئے جس میں آپ ہمیں آ کے درس دیا کریں. رسول اللہ نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنیں گے. ایک عورت نے پوچھا، اچھا جس کے 2 بچے فوت ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا 2 بچے بھی آگ میں رکاوٹ بنیں گے. بعض دفعہ مسکیریجز ہو جاتے ہیں نا، یا بعض دفعہ زندگی میں بچے فوت ہوتے ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا کہ آگ میں بچے جل گئے وہاں کے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بچے ہماری اس بہن کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ، اور اللہ اس کے باقی بچوں کو صحت اور عافیت تندرستی عطا فرمائے. یہ جو روایت تھی یہ بخاری کی تھی. ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، بہت دل بوجھل ہو جاتا ہے پڑھ کے. ابو موسیٰ علیہ الشریف سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، ہاں اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کراس کوشننگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے. اچھا، بعض دفعہ بالکل نیو بورن یا چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں تو اس کی ایک الگ سے روایت بھی ہے کہ اہل ایمان کے فوت ہونے والے نابالغ بچے جنت میں جاتے ہیں. اب یہ تو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ماں باپ کو کیا ملے گا، لیکن وہ بچے کدھر جاتے ہیں؟ سنیے گا اور آپ کو یقیناً سکون ملے گا اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بچے فوت ہوئے تھے. کیا حضرت برا کہتے ہیں کہ جب ابراہیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابراہیم کو جنت میں دودھ پلانے والی انا مل گئی. یعنی اللہ نے جنت میں اور ایسے بچے کو ڈال دیا. بلکہ یہاں تو وہ روایت نہیں ہے، لیکن الگ سے ایک روایت موجود ہے کہ ایسے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا جاتا ہے. اب ہم ان بچوں کو پتہ نہیں بگاڑ دیتے، کیا کرتے، معاشرے کا اثر، ماحول کا کیا ہوتا. تو بعض دفعہ اللہ بچوں کو اس لیے بھی دنیا سے لے جاتا ہے کہ ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا، اب سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ نان مسلمز کے جو بچے فوت ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو سن لیجئے کہ مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اعمال سے بہتر واقف ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. یہاں اتنا ہے، لیکن اور روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ ایسے بچے بھی جنت میں جاتے ہیں اور وہ جنتیوں کے غلام ہوں گے. وہ چھوٹے نا لولو مکھنون نام لولو مکنو، یعنی موتیوں کی طرح چمکتے جنت میں کھلاتے پلاتے رہیں گے، کیونکہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا بڑے ہو کر تو اس نے نیک ہونا تھا تو بعد، تو اللہ عالم، اللہ ہو سکتا ہے اس علم کے اوپر ان کا معاملہ کر دے. تو لیکن یہ کہ یہ روایتیں موجود ہیں. بس آخری باتیں ہیں، موت کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے. ہمارے کلچر میں ایک بڑا ہی عجیب رواج ہے کہ مرتے ہی بیوی کو شوہر سے الگ کر کے اس کو منہ بھی نہیں دیکھنے دیتے. دوسری عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں میت کا منہ، اور وہ بیوی جو ساتھ رہی، جو اس کے بچوں کی ماں، اس کو نہیں دکھاتے، کہتے نکاح ٹوٹ گیا. تو باقی کس نکاح کے تحت دیکھ رہی ہیں؟ یہ غلط بات ہے، نکاح قائم رہتا ہے. سن لیجئے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ کب ہوا؟ جب آپ کا بھی نکاح ان سے نہیں ہوا تھا. اور کہا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا. کیا پتا چلا؟ کہ مرنے کے بعد نکاح قائم رہتا. دیکھیں، نکاح قائم ہے تبھی تو وہ اس کی عدت کرے گی، تبھی تو وہ بیوہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں، عدت کے بعد پھر وہ دوسرے سے اگر نکاح کر لیتی ہے تو اب وہ دوسرے کی بیوی بن جاتی ہے، تو بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا. بیوی عدت کے دوران شوہر کے لیے دعا کرے گی. کیسے ہو سکتا ہے ایک دم دماغ سے سارے رشتے کٹ جائیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے. 40-50 سال کا ساتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ. بعض دفعہ آپ ایک مرد کی آنکھیں بند ہوتے کہتے ہیں، اب تم سوچو بھی نہ، غیر محرم ہو گیا. تو یہ ظلم ہے، سخت دلی کی علامت ہے. تو یہ تھی وہ چیزیں جو موت اور میت کے بارے میں قرآن اور سنت سے ثابت تھی. بات پوری نہیں ہوگی اگر صرف آپ کو چند لفظوں میں بتا دوں کہ کیا غیر مسنون ہے، ये जो आखिरी बात बोलूंगी, ये वो चीजें हैं जो सोसाइटी में अमूमन आपने सुनी हुई है, तो आप जो बात कह रही हूँ, चाहे आप थक गए हैं या आप जल्दी में भी हो, लेकिन इसको गौर से सुनिए कि जो बातें आप कहने लगी हो ये साबित नहीं है। यानी मैयत से मुतल्लिक वो उमूर, वो काम जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सबसे पहली बात, मरने वाले के सर के करीब कुरान मजीद रखना, कुछ लोग रखते होंगे, नहीं रखना चाहिए। मरने वाले के पास सूरत यासीन का पढ़ना, मरने वाले का मुंह किबले की तरफ कर देना, मरने वाले के नाखून या जेरे नाफ बाल साफ करना, यानी जो अनवांटेड हेयर्स हैं उनको साफ करना मरने के बाद। नहीं, जिंदगी में आपको लग रहा है कोई बीमार है तो आखिरी दिनों में उसकी कर दीजिए। मरने वाले, सॉरी, ये अकीदा रखना कि जुमे के रोज मरने वाले को एक या दो घड़ी के बाद कभी अजाब नहीं होगा। अगर उसका कोई गुनाह है तो अल्लाह का मामला उसके साथ है। मरने वाले की चारपाई के गिर्द बैठकर जिक्र करना, ये तो आम बात है, चारपाई के गिर्द बैठ के लोग बैठ के जिक्र करते रहते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मरने वाले पर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना, जिसको हमारे अमूमन उर्फन फातिहा ख्वानी करते हैं, बल्कि घर में जब बाद में भी अफसोस के लिए ताजियत के नाम पे कहीं जाते हैं तो पहले सारे हाथ उठा के सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो ये सुन्नत से साबित नहीं है। मरने वाले पर नात ख्वानी करना और इसकी उजरत वसूल करना, 100वें या 40वें पे बाद लोग इस तरह लोगों को बुला के फिर उनको पैसे देते हैं, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। राहदारी, यानी मैयत उठाने से कबल गल्ला साथ रखना, यानी कुछ ग्रेन साथ रखना, और तदफीन के बाद गुरबा में तकसीम करने की रस्म अदा करना भी सुन्नत से साबित नहीं है। मरने वाले के पास सूरत बकरा तिलावत करना सुन्नत से साबित नहीं है। हीला, यानी मैयत उठाते वक्त मैयत पर कुरान मजीद रखना और रखने से कबल इसके बराबर गल्ला या पैसे मौलवी साहब को देने की रस्म अदा करना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। और बीवी के फौत होने पर खामन के लिए बीवी को गैर महरम करार देना, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। तो ये था आज मैयत और मैयत से मुतल्लिक हमारी बात। अल्लाह से दुआ करें जितनी खूबसूरत हदीसें हमने पढ़ी हैं ये सब हमें याद भी रहें और हम इस पे
जी
अमल भी करें। अगला टॉपिक आपको आज ही बता दूं, ताकि अगर आप में से वो सिस्टर जो कल नहीं आने का इरादा करती, आने की कोशिश कीजिए। कल हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है ताजियत का बयान। जैसे आप आए दिन हम किसी के घर जाते हैं ना, कोई बीमार हो जिसको कुछ लोग पुरसा कहते हैं, बाज अफसोस कहते हैं, शरीयत उसको ताजियत करती है। ताजियत का क्या अजर है, कैसे करनी चाहिए, मरने वालों के घरों में क्या करें, खाने खाएं या भेजें, ये सब कुछ इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो अगला हमारा कल अगला टॉपिक इसके बाद आएगा, वो जनाजे के मसाइल में क्या होगा कि अब मैयत का सफर आखिरत कैसा है, यानी जिस टॉपिक को नाम सुनते ही जहन में आना चाहिए वो अब इंशाल्लाह आगे शुरू हो रहा है, गुस्ल मैयत, मैयत को गुस्ल की बात कल होगी अल्लाह ताला ने चाहा तो। और इसी तरह से फिर तदफीन और तकफीन, और परसों जुमे को फिर हमारा आखिरी टॉपिक होगा इसका। आप इन दोनों जगह की लोकेशंस पूछ के रखें, कल की किधर है, इसी इलाके में। आप सब, आप वो सिस्टर आज मौजूद है जिनके घर में है कल? जी रिजाना जी, आप अनाउंस कर दीजिए, खड़े होके जरा बता दें। और आपको अभी चिट्ठों पे लिख देते हैं उनका एड्रेस, ये तो सब ये इसी चौल्टन में ही हो रहे हैं ताकि आप लोग फायदा उठाएं। जुमे का दिन किसी को आपने कहा हुआ कि नहीं अभी?
अगर कोई लेना चाहता
आप में से कोई फ्राइडे का दिन जो आखिरी दिन होगा हमारा लेना चाहे तो बता सकते हैं, आज ही हम अनाउंस करते हैं, नहीं तो फिर रिजवाना के घर होगा इंशाल्लाह ताला। कोई आप में से अगर अपने घर में ऐसी यानी अनस्केजुअल रखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, और टाइम रोज यही है 11 to 1, ठीक है? तो इंशाल्लाह, और जुमे को फिर चूंकि एंड होगा तो हम आपको इस पे कुछ कोशिश करके वीडियोस और ऐसी चीज दिखाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास कल के टॉपिक में इंशाल्लाह कफन दफन मैयत है, तो कल जिन घर में होंगे उधर उनसे कह के तो स्क्रीन भी रखें और आपको थोड़ी सी वीडियोस भी दिखाएंगे, बाकायदा कफन का तरीका जिस हद तक हम कर सके इंशाल्लाह करेंगे। कोई बात, कोई सवाल, कोई कमेंट आज के बारे में आप कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन पे भी टेक्स्ट खोल दीजिए और आप लोग भी शेयर करें हमारे साथ कि आपने क्या सीखा। रिजवाना आपने क्या सीखा, आपको क्या आज के आने से फायदा हुआ?
लेकिन जो बातें हमको नहीं करनी होती और अभी भी मुआशरे में हो रही है वो बहुत अहम है। स्पेशली सूरह यासीन बहुत कॉमन है पाकिस्तानी तौर तरीके में, بلکہ اس سے بات چھوٹی سی بھی یاد آئی کہ ارتھی ہاؤس میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی تو کسی پاکستانی لیبر نے جا کے پوچھا اچھا کیا کوئی فوتگی کی ہو گئی ہے. پھر وہ اس ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسی وقت کی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. وصیت کا بہت اہم ہے, ہوم اس میں وہی لکھا ہے کہ جو بھی دعوت لیفلٹس ہے میرے گھر میں وہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کروں ان شاء اللہ. اور قرضے کا بہت اہم ہے کہ وہ اس لیے قرضے سے بہت نفرت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا جنازہ نہیں پڑھا تھا جب کسی کا ڈیتھ نہ ہو.
الحمدللہ جی, جزاک اللہ. اور کسی نے کوئی شیئر کرنا چاہیں کوئی بات؟
جی
جی بچیے,
مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے, یہ جیسے نہیں ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے اگر وہ جیسے وصیت کے اندر وہ کہنا کہ یو نو اگر ایک سے زیادہ اولاد ہے وہ ایک کے نام کرتے ہیں اینڈ باقی سسٹرز یا جو بھی ہیں مائنڈ نہ کریں, برادرز مائنڈ نہ کریں, تو یہ جائز ہے؟
جن کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ میں سے یہ وصیت کر دے کہ میرے مال یا میرے گھر میں سے ایک چیز کسی ایک بچے کو دے دیں اور باقی سارے اس پہ مائنڈ نہ کریں, تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سمجھ لیجئے, یہ بات ہے. اس پہ پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گی آپ جائیے ویب سائٹ پہ اور آڈیوز میں قرآن تفسیر میں سفیر الجنہ کے سیٹ کھول لیں, سورت نساء کی آیت نمبر 14 ہے جو مجھے زبانی یاد ہے, مائٹ بھی ادھر ادھر تھوڑا سا ہو, آپ اس کی تفسیر سن لیں. وصیت کا ٹاپک الحمدللہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے. ہم پورے نیومیریکلز کے ساتھ میتھمیٹکس کے ساتھ کوشچنز آئی سپوز بنا کے کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کو فائدہ دیں, تو آپ اس کی تفسیر سن لیں. لیکن کوئکلی ان کے سوال کا جواب یہی ہے کہ کسی دوسرے وارث کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم اپنی خوشی سے چھوڑ دو یا ناراضگی سے چھوڑو, وہ ایک قسم کی انفورسمنٹ ہی ہوتی ہے, فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ بہنیں کہتی ہیں مجھے نہیں حصہ لینا, آپ لیں پھر جس کو مرضی دیں, قانون کو نہ توڑیں. دیکھیے اللہ کے قانون کو توڑنے سے انٹرپشن ہوتا ہے نا, تو وصیت کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے, لے لیں. آپ سوچ لینا کہ چھوٹے بھائی کو دینا, آپ سب لے لیں, بعد میں آپ اپنی خوشی سے اس کو بھائی سمجھ کے جو مرضی دے دیں, آپ بہن سمجھ کے جو مرضی دے دیں. لیکن اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے خدمت کی ہے تو اس کو مل جائے اس کو نہیں دینا, تو بہرحال یہ ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو. اللہ کے حق میں کمی, کیونکہ لا وصیت علی وارث, حدیث میں آتا ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے حقیقت میں اس میں خیر ڈالی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب پہ موت کی گھڑیاں آسان فرمانا, یا اللہ ہم سب کو اس وقت اپنے پاس بلانا جب تو ہم سے راضی ہو, یا اللہ موت کا وقت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو, یا اللہ ہمارے اوپر کوئی قرض کوئی کسی کے برابر بھی نہ ہو, یا اللہ ہمارا کوئی فرض کوئی عبادت ہمارے سر پہ بوجھ نہ ہو. یا اللہ سب بہنوں کے دلوں کی نیک دعائیں قبول فرما, اس گھر پہ اپنی رحمت فرما, مریض بہن نے جو اہتمام کیا یا اللہ تو ان کا یہ قبول فرما. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن اور اس دین کو عام کرنے میں حصے دار بنے, یا اللہ ہمارے گھروں میں اس کی برکت اور رحمت کو نازل فرما. یا اللہ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا, یا اللہ ہر روز قرآن کی جو کلاسز آفر ہوتی ہیں یا اللہ ہمیں ان سے فائدہ لینے والا بنا. یا اللہ ہم نے ابھی تک اگر قرآن نہیں پڑھا تو ہمیں پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ جو نئے کورسز آنے والے ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا, اور جو کورسز پورے ہو رہے ہیں یا اللہ ان اسٹوڈینٹس کو بہترین بعمل بنا, اور یا اللہ ہم سب کو آگے ٹریننگ لے کر اس کام کو آسان درجے سے کرنے والا بنا. اس سفر میں جتنے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو یا اللہ بہترین اجر عطا فرما, آن لائن سے اس وقت بھی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو سب کو بہترین جزا دے, اور ان کی بیماریوں دکھوں تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی موت کی گھڑیاں آسان فرما, اور جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر وسلم آپ کو بھی ہم سب کو. آمین. السلام علیکم. آمین.
صبح کو اسی ٹائم 11 o'clock 34 وائٹ ماس ایونیو سعدیہ اسد حسنین کی امی کے گھر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر فرائیڈے کوئی اول و سابق رون پہلے لینا چاہتا, میں کسی کی اپرچونیٹی گریپ نہیں کرنا چاہتی, لیکن اگر آپ نے کسی نے کرنا ہے تو کر لینے, تو ہمارے گھر 166 کنگز روڈ پہ. Any volunteers? Do you, anybody want to do it? Okay.
آپ کی مرضی ہے, نہیں کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن میرا خیال ہے کہ رضوانہ بھی کرنا چاہ رہی ہیں نا, تو بہتر ہے کہ آپ اپنا نوٹ کر دیں. رضوانہ
ٹھیک ہے ان شاء اللہ 166 کنگز روڈ, ٹھیک ہے. تو پلیز آپ سب کو سنسیئر انویٹیشن ہے, پلیز آپ سب نے فرائیڈے بھی آنا ہے, صبح بھی آنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور جیسے استاذہ جی نے کہا کہ میرے لیے ایک دم تھوڑا سا سرپرائز ہوا تھا جب لاسٹ ویک مجھے کہا کہ ویڈنگ ویکینڈ کے فوراً بعد تعزیت اور یہ مطلب موت کے مسائل ہوں گے, تو لیکن یہ ٹاپک میں تقریباً 5 years سے اس کا انتظار کر رہی ہوں, بیکاز وہی گارنٹیڈ اپوائنٹمنٹ ہے ہمارے سب کے لیے, ٹھیک ہے. تو ضرور آئیں. اس کے علاوہ ایک اور نام تھا جی, ہماری سی ڈیز ہیں یہاں پہ, دعوی سی ڈیز اور ڈونیشن باکس, یہ دعوی فنڈ کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے. پلیز ہیلپ یور سیلوز اور جتنا آپ کا دیکھ رہے اس میں ڈال دیں, ٹھیک ہے. سسٹر رضیا جی, اسی میں سسٹر رضیا روٹے